أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بتائیے. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین. کیسے آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے خیر و عافیت میں رکھے، آمین. الحمد للہ. چلیے پہلے دعا کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین. جی الحمدللہ، جی الحمدللہ على كل حال. میں بھی خیریت سے ہوں. کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ کتنا اچھا کمبینیشن ہے نا، فرائیڈے پھر اگین دو دن ویکینڈ، پھر اگین آپ کی کلاس. سبحان اللہ. جی آپ نے کوشش کی تھی حدیث کو میمورائز کرنے کی، یاد کرنے کی؟ گڈ، الحمد للہ اچھا گزرا. جی الحمد للہ. کس کس نے اب تک نہیں بھیجا؟ میں دیکھتی ہوں ماشاء اللہ، اور آپ کو فیڈ بیک بھی دیتی ہوں بارک اللہ فی، کہ کتنا احسن انداز سے میری پیاری پیاری بہنیں پڑھتی ہیں، کہ میں ماشاء اللہ ہر ایک کا انداز اتنا مختلف ہے. اور آپ یہ دیکھیں، حالانکہ عربی کا ٹیکسٹ ہوتا ہے اور جیسے مختلف ہے نا تھوڑا سا قرآن پاک سے الفاظ، لیکن یہ کہ ادائیگی بارک اللہ فی کن بہت اچھے انداز سے آپ سب کرتے ہیں نا. جی الحمد للہ سبمٹ کرتی ہوں. چلیں ایک چھوٹی سی حدیث کے ساتھ ان شاء اللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی حدیثیں بس ایک طرح سے میرے اور آپ کے لیے ریمائنڈرز کا کام کرتی ہیں نا. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، ہم کئی دفعہ ان احادیث سے گو تھرو ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو اسٹل جو ہے تذکیر کی ضرورت پڑتی ہے نا، ریمائنڈرز کی ضرورت پڑتی ہے. جی انشاءاللہ. تو آپ ریڈی ہیں سننے کے لیے؟ بتائیں کتنے لوگ ہیں، ون ٹائپ کیجیے، تاکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو کہ ہماری کتنی بہنیں جو کلاس میں پراپر طریقے سے آ گئی ہیں. آپ کو پتہ نا ہم نے سے کیا ہے، کلکم رائن، اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی اگر میں اور آپ کسی کام کے لیے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے 10:30 سے 12:30 اس کلاس کے لیے کمٹمنٹ کیا ہے تو مجھے ہونا ہے یہاں پہ نا. الحمدللہ بارک اللہ فیک. چلیے چھوٹی سی حدیث ہے کہ جو کہ بہت ہی پیاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. بہت اہم ہے، اور آپ کئی دفعہ تفاصیل میں استاذہ جی سے یہ حدیث سن چکے ہیں. نمبر ون، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر ٹو، جادو کرنا. نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگنا، اور نمبر 7 بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، الحمدللہ. ہم کہتے ہیں کہ ہم جادو میں بھی انوالو نہیں ہے، ہم کسی کو قتل بھی نہیں کرتے، یتیم کے مال سے بھی ہمارا اتنا کوئی تعلق نہیں رہتا. لیکن ہماری بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سود میں اب تک انوالو ہیں نا. ایون ہماری بعض بہنیں پورے قرآن سے گوٹ ہو جاتی ہیں لیکن سود کی اہمیت یا امپورٹنس کو نہیں سمجھ پاتی نا. تو ہمیں اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ میدان جنگ سے جہاں تک بھاگنے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، لیکن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بتائیے یہ چیز کامن ہے کہ نہیں؟ جی، نمبر 7 بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. بیسیکلی تہمت کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی پیدا کر دینا، الزام لگا دینا آپ کو کسی پر، بس وہم ہو گیا. اور یہ جو وہم ہوتا ہے نا، یہ جو شک ہو جانا کہ بس ہاں اسی نے کیا ہوگا، یہی ایسی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ جو ہم اس طرح سے خود سے اپنے آپ سے گھڑ لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے اس بندے نے وہ کام نہیں کیا یا اس بندی نے وہ کام نہیں کیا، اور ہم اس پر الزام لگا کے اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں نا. تو کتنا ضرور ہے نا جی، الحمد بالکل ریمر کو اسپریڈ کرنا کتنا عام ہے، ایپ لگانا. لیکن آپ دیکھیے گھر میں ہی اگر ماشاء اللہ کمبائن فیملی میں ہو تو اس طرح کی باتیں بہت کامن ہو جاتی ہیں کہ آپس میں رشتوں میں، جسے کہا جائے دوری کی وجہ یہ ہوتی ہے شک، وہم. ایک دفعہ آپ کے دل میں وہم آ گیا، شک آ گیا، اور پھر آپ نے اس کے بعد خیال سرائی کرنا شروع کر دی کہ آپ کے اتنی دل کے اندر آپ کی اس کے خلاف بدگمانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ایک تہمت کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے اس چیز سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، یہ ہلاکت میں لے جانے والی ہے نا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، میں اور آپ کیا کوشش کریں گے، نمبر الحمدللہ 6 تک تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن 7 پر انشاءاللہ شعوری طور پر کوشش کریں گے کہ آئندہ ہم کسی طرح کے اس طرح کے ریومر میں انوالو نہیں ہوں. اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ذہنوں میں کسی کے خلاف بدگمانی آئے تو ہم انسٹنٹ اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں نا. یعنی سوچ پہ پہرا تو نہیں ہے لیکن آپ سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا. خیالات تو آئیں گے لیکن اس کو کس انداز سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے کسی کے خلاف، وہ آپ پر ہے نا کہ آپ اس کو کس انداز سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں نا. انشاءاللہ جی الحمدللہ بچنا ہے، بالکل الحمدللہ. دعا کرنی آف کورس انشاءاللہ، دعا کے بغیر تو ہمارا تو ہتھیار ہی دعا ہے نا. کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے سے، چاہے وہ ماں باپ کی دعائیں لگیں، چاہے اللہ تعالیٰ جس انداز سے بھی ہم اس کلاس کی طرف لانا چاہتے تھے آ گئے، لیکن اب اصل کیا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے جو ہماری برائیاں ہیں اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. جی بالکل، دعا جو ہے مومن کا واپس ہے. جی جی آئی مس ون پوائنٹ آف آؤٹ آف 7. جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگنا، اور نمبر 7 بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. چلیے اٹینڈنس جزاک اللہ خیر کے سیرا سے سرجما، آپ ان شاء اللہ سب ریڈی ہیں اٹینڈنس کے لیے، ون ٹائپ کیجیے شاباش الحمد للہ. آپ ان شاء اللہ لبیک مارک کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں شروع کرتی ہوں، عظمیٰ فضل، میمونہ پروین، بشرا احمد، رابعہ اکبر، صبیحہ خان، شازیہ عامر، عینی سلیم، فضا فرحان، زبینہ محمد، سلمہ شیخ، نبیلہ عامر، فائقہ احمد، عظمیٰ طاہر، شمائلہ ارشد، یاسمین اقبال، زہرہ ترابی، شہناز فاطمہ، نرگس رحمان، تنویر جہان، جی تنویر جہان، رخشندہ عزیز، نوشین محمد، قردلین اقبال، انیس فاطمہ، سائمہ خان، جبیریہ تدین، سیما خالد، مسعودہ حسین، ارم گلزار، عالیہ صابر، فرزانہ چوہدری، نجمہ سلیم، رابعہ عزیز، سائمہ قرنی، عطیہ عفت، سفورہ حمید، انیلا اطہر، نادیہ ناز، اینڈ لاسٹ میں خولا زیخم. جی آپ سب نے اپنی اٹینڈنس مارک کر دی ہے الحمدللہ. چلیے جو لوگ پلیز اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کیا کریے، تاکہ آپ کی اگر اٹینڈنس نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہے نا اس کورس کی ریکوائرمنٹ، آپ کی اٹینڈنس مسٹ ہے نا. تو انشاءاللہ آپ نے اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کرنی اور ٹائم پہ آنا ہے. ہم انشاءاللہ چلتے ہیں آگے، جو کہ ہمارا الحمدللہ گرامر کا سیشن ہے. ریڈی ہے نا؟ جزاکم اللہ خیر. کیسی رہے سسٹر بشرا ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. ہم لوگ اپنے گرامر کے سفر میں مرکب توصیفی تک پہنچے تھے، جو کہ ابھی ہمارا ٹاپک بس تھوڑا سا، اس میں ایک دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے. تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جو ہے جو ہوم ورکس ہیں اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، اور ایک کوشچن مجھے واٹس ایپ پہ ملا تھا وہ بھی میں چاہوں گی کہ ڈسکس کر لوں. اصل میں سوال یہ تھا کہ عمل کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جیسے آپ لوگوں کو ہوم ورک کا جو کام ملا تھا اس میں ایک تھا مثال تھی کہ آپ نے مرکب توصیفی بنانا ہے، ایسا عمل جو کہ مقبول ہو، قبول کیا ہوا عمل، اس کو آپ نے مرکب توصیفی میں چینج کرنا تھا. تو شاید اسی میں ایک اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا پرابلم پیش آ رہا تھا کہ عمل کو وہ کس کیٹیگری میں رکھیں، مذکر اور مونس کے حساب سے جنس اس کی کیسے ڈیفائن کریں. تو عمل ورڈ ہے یا کوئی بھی اور ورڈ ہے، اس کو ہم جب بھی اس کی جنس کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا چیز، کیونکہ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ کو کسی اسم کو ڈیفائن کرنا ہے جنس کے اعتبار سے تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ مؤنث حقیقی ہے یا نہیں. پھر سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا، اگر وہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، اور یہ ہمیں پتا چلے گا اس ورڈ کے میننگ سے، کیونکہ مؤنث حقیقی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مذکر ہوگا اور وہ ہر زبان کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مؤنث حقیقی ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد تین ہمارے پاس علامات تھیں جو کہ ہم نے تاء مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ تین علامات پڑھی تھیں، وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ اس لفظ کے اندر موجود ہیں یا نہیں. اگر وہ تینوں چیزیں بھی موجود نہ ہوں تو پھر ہمارا تھرڈ ون کیا کام آتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے. سمائے مؤنث میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے تھے، جیسے ہواؤں کے نام ہیں، شراب کے، آگ کے، اعضاء کے نام، ہمارے جو اعضاء ہیں جوڑے کی شکل میں، وہ یہ چار مین پوائنٹس بتائے تھے. اور ففتھ ون پوائنٹ تھا متفرق اسماء. تو یہ ان کیٹیگریز میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ مؤنث، وہ جو لفظ ہے وہ ان میں آ رہا ہے یا نہیں. اب یہ جو متفرق اسماء کی کیٹیگری ہے اس میں تو میں نے خیر آپ کو بہت تھوڑے سے الفاظ بتائے تھے. تو ایسا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کا اس زبان کے ساتھ تھوڑا انٹریکشن ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں عرب لوگ کن کن الفاظ کو، کن کن اسماء کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے چیز آسان ہو جائے گی. لیکن بہرحال آپ کے پاس جتنا علم ہے اس کی بیس کے اوپر آپ لفظ کو انالیسس کر کے اس کا ہوم ورک میں یا جو بھی آپ کو کام دیا جائے اس کے اندر آپ لکھ لیں. تو کیونکہ یہ جو سمائی مؤنث کا ایک کیٹیگری ہے یہ کافی واسٹ ہے، اور اس کو ہم یعنی میں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو ایک لسٹ دے دوں، ہاں جی یہ لفظ ہیں جو کہ عرب لوگ اس کو سمائی مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہو نہیں سکتا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا خود سے ڈیولپ ہوگا. تو اس کو اگر ہم عمل ورڈ کو دیکھیں تو نہ یہ حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، نہ اس کے آخر میں کوئی علامت ہمیں مل رہی ہے، الف ممدودہ، الف مقصورہ یا تاء مربوطہ جیسی، اور نہ ہی یہ سمائی مؤنث کی کسی کیٹیگری میں آ رہا ہے. تو یہ والا جو ورڈ ہے یہ مذکر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے مذکر کو نہیں پڑھا، ہم نے صرف مؤنث کو ڈیفائن کیا ہے. اور ہم نے اس وقت بھی یہی جو ڈیفینیشن ہے، پلیز ریپیٹ دا ورڈ، ورڈ عمل ان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذکر کی کیٹیگری میں ہوگا یا مؤنث کی کیٹیگری میں ہوگا. تو اس میں پھر یہ چیز ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی لفظ ہم مؤنث اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو ہم اس کو پھر مذکر کی طرح ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ایک تو سوال عمل کا تھا، دوسرا کوشچن تھا کہ جیسے آپ کی اگزامپلز میں ہی جو فرسٹ اگزامپل ہے وہ نہیں, سیکنڈ اگزامپل اچھا لڑکا الولد الصالح, یہ اگزامپل تھی. تو سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ولد صالح یہ جو مرکب ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے بنائیں تو یہ غلط کیوں ہے, اس کی ریزن بتا دیں. تو جب ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, یعنی چونکہ آپ کو اردو میں کچھ مرکب توصیفی کے جملے ٹائپ یا ناقص مرکب ناقص دیے گئے تھے جن کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا عربک میں, تو ان میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ ایک یا کوئی کا اگر آپ کو لفظ ملے گا تو آپ نے اس کی ترکیب نکرہ میں کرنی ہے, اور اس کے علاوہ تمام جو آپ کو پوائنٹس ملیں گے ان کی ترکیب آپ نے معرفہ میں کرنی ہے. تو ہمارے پاس یہاں پر اچھا لڑکا کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا مرکب توصیفی میں, تو اچھا لڑکا معرفہ میں ہم لے کر جائیں گے اس کو, اور الولد الصالح اس کی ہم مرکب توصیفی بنائیں گے. اور اگر ہمارے پاس کوئی اچھا لڑکا آ جائے, یعنی اگر ہم نے کوئی اچھا لڑکا کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, تو پھر ہم ولد الصالح کریں گے. تو ولد الصالح بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن وہ ترکیب نکرہ کی ہے, اور الولد الصالح بھی ترکیب ٹھیک ہے, اور وہ ترکیب جو ہے وہ معرفہ کی ہے. ٹھیک, اب جو آپ لوگوں کے اس ویک کے ہوم ورکس تھے میں نے آلموسٹ سارے چیک کر لیے ہیں. صرف ابھی جو میرا خیال ہے آج کچھ دیر پہلے مجھے ایک ہوم ورک ریسیو ہوا ہے, اس کو میں دیکھ نہیں سکی, تو ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ ہوم ورک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو پھر سے ایک دفعہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت کم تھوڑی غلطیاں ہیں, اور بغیر مسٹیک کے شاید ایک آدھی اسٹوڈنٹ ہے جن کا ہوم ورک ہے, تو اس لیے اس ٹاپک کو پھر سے ایک دفعہ ہوم ورک کر کے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گی کہ اصل میں پرابلم کہاں کہاں ہوئی, جو مین پوائنٹس ہیں, یعنی جو زیادہ غلطیاں ریپیٹ ہوئی ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے. اس ہوم ورک کو آپ نے دوبارہ کرنا ہے. یہ جو مرکب توصیفی کا آپ کو پیج دیا گیا تھا جس میں آپ کے پاس 20 پوائنٹس تھے جنہیں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا, اور آپ کے پاس 10 پوائنٹس تھے جن کے کہ آپ نے مرکب توصیفی, جی بالکل نیکسٹ ویک کا ہوم ورک ہے. تو اس میں ایک تو چیز یہ کہ جو آپ کو اردو سے ٹرانسلیٹ کرنے تھے اس میں آپ نے جو نکرہ ترکیب بنانی ہے وہ صرف کچھ چند ایک ہیں, جیسے ایک عادل امام, اب ایک کو دیکھیں بریکٹ میں ڈالا گیا ہے. اب ایسا ہوا ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹس نے, جیسے دو نیک استاد ہیں تو دو آپ کو نیک کے لیے عدد دیا گیا ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو جو اس کے نیچے ایک نوٹ بھی لکھا ہوا تھا کہ مشق میں اگر ایک کوئی یا کچھ کا لفظ موجود ہو تو پھر آپ اس کی ترکیب نکرہ میں کریں گے. تو یہ جو دو ہے یہ دو عدد کو ظاہر کر رہا ہے, یعنی آپ نے دو نئی گاڑیاں بنانی ہیں, یعنی اس میں آپ نے تسنیہ کی جو ترکیب ہے اس کو استعمال کرنا ہے, یا دو نیک استاد تو اس میں آپ نے تسنیہ کی ترکیب کو مد نظر رکھنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے نکرہ میں نہیں بنانا ہے, یعنی آپ کی یہ جو ترکیب ہوگی دو نیک استاد کی یہ معرفہ کی ہی ہوگی. اس میں صرف ایک عادل حکمران ہے جس کو نکرہ میں بنائیں گے, یا ایک زرد گائے. اب اس میں آپ دیکھیں ایک جو ہے وہ بریکٹ میں ہے, اور اسی طریقے سے ایک طویل جنگ اور ایک نیلا رومال, یہ کچھ جملے تھے جن کو کہ آپ نے مرکب توصیفی میں نکرہ میں ڈیفائن کرنا تھا. دوسری مسٹیک کہیں کہیں یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جو اپنا, کیونکہ اس میں ہمارے پاس صفہ و موصوف تھے, موصوف پہلے ہم نے رکھنا تھا اور پھر صفہ اس کی ڈیفائن کرنی تھی, تو صفہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ٹھیک لکھی ہے, لیکن جب اس کا موصوف وہ بنانے لگے ہیں تو بعض دفعہ کیا ہوا ہے کہ مونس صفہ کو کا جو موصوف ہے وہ انہوں نے مذکر بنا دیا ہے. جیسے کچھ تھا عورتوں کے حساب سے, یہ جو نیک عورتیں ہیں اس میں نہیں, دو مہتی استانیہ میرا خیال ہے یہ والا تھا کہ المعلمتانی مجتہدانی، یہ کچھ مسٹیک مجھے ملی تھی کہ مجتہدانی، تو آپ نے مجتہدتانی، کیونکہ راؤنڈ تا کو آپ نے کھول کے کرنا ہے، کیونکہ اس کو پھر آپ مؤنث، مجتہدان جو ہے وہ مذکر کے لیے تثنیہ کے لیے ہے، تو مجتہدتان آپ نے اس میں بنانا ہے. ٹھیک. اور ایک اور مسٹیک یہ تھی کہ جو ہمارے پاس رنگ تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سب ہمارے پاس غیر منصرف ہیں، تو اس میں بھی مجھے جو لکھے ہوئے نظر آئے وہ بقرتن صفراءن، یہ مسٹیک نظر آئی کہ وہ تنوین کے ساتھ ہیں، تو آپ نے حرکات کو بھی بہت زیادہ یعنی خیال دینا ہے کہ جو غیر منصرف ہے پھر اس کو آپ نے سنگل حرکہ کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک تھا ایک طویل جنگ، تو ایک طویل جنگ میں جیسے جنگ کو حربن کہا جاتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو جو حرب کا ورڈ ہے یہ میرا جہاں تک خیال ہے میں نے مؤنث کو ڈیفائن کرتے ہوئے حرب کا ورڈ متفرق اسماء میں بولا ہوگا، اور اگر نہیں بولا تو آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ حرب جو ہے وہ عرب لوگ اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو حرب کو آپ نے حرب طویل نہیں لکھنا بلکہ حرب طویلتن راؤنڈ تا کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک. اور ایک اور چیز کہ کچھ ایسے الفاظ تھے جو کہ جمع مکسر میں آ رہے تھے، جیسے مردوں کی بات ہوئی، ہاں لمبے آدمی، تو اب یہاں پر میں نے آپ کو الرجال لکھوایا تھا تو اس کو کچھ اسٹوڈنٹ نے رجالون کر دیا، تو اس چیز کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ الرجال اٹسلف جمع ہے، اس کو ہمیں سالم کے رولز کے تحت باؤ نون ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جو ان نوافذ ہے کھڑکیاں کے لیے جو ورڈ، اس میں یہ جو نوافذ ہے اس کو بھی سم آف دا اسٹوڈنٹس نے واؤ نون کے ساتھ لکھا، تو ان نوافذ ہم لکھیں گے صرف زا تک، واؤ نون اس کے آگے ایڈ نہیں کریں گے. ان نوافذ جمع تکثیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک نیلا رومال، اس میں منڈیل ہے، منڈیل وٹ از عربک آف بلو، بلو کے لیے ازرق میں نے لکھی تھی، جو میں نے آپ کو دو میں نے پکچر سینڈ کی تھی، ایک تو آپ کی ہوم ورک والی تھی اور دوسرے میں میں نے آپ کو جو ورڈ کی ٹرانسلیٹ، ورڈ کی ایک ویکیبلری تھی وہ والا پیش کیا تھا، اس میں ازرق میں نے لکھا تھا، تو آپ نے ازرق ہی لکھنا ہے. ایک کسی اسٹوڈنٹ نے زرقا او بھی لکھا، تو جو زرقا او ہے وہ مؤنث اگر آپ کا موصوف ہوگا دین آپ زرقا او یوز کریں گے، تو منڈیل مذکر ہے اور ازرق اس کے لیے ہم نے جو رنگ یوز کرنا ہے وہ بھی مذکر کے اس میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ نساء کے ساتھ بھی ازرق، یس قاف کے اوپر غمہ ہوگی صرف، اور نساء کے ساتھ جو ہے کچھ اسٹوڈینٹس نے سنگولر لکھا مؤمنتن، تو نساء ان مؤمناتن، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ امرأتن سنگولر ہے، امرأتانی اس کی پلورل سوری تثنیہ ہے، اور نساء ان اس کی جو جمع ہے وہ یوز ہوتی ہے، یہ ہم نے جہاں عدد کی بات کی تھی وہاں پر یہ نساء کی ایگزامپل آپ لوگوں کو وہاں دی گئی تھی، تو نساء جمع ہے تو اس کے ساتھ مؤمنات آئے گا، مؤمنتن نہیں آئے گا. ٹھیک. اور مقدس زمین، جی بالکل، یہ جو ہمارے پاس الارض تھا، الارض، اور اس کے ساتھ بریکٹ میں آپ کے پاس مقدسون لکھا ہوا تھا تو آپ نے اس کو چینج کر دیں، تو اب الارض ہمارے پاس جیسے کہ وہ ہے معرفہ ہے، تو ہم نے جو مقدس ہے اس کو معرفہ میں رکھنا ہے، ارتھ سنگولر ہے، مقدس کو سنگولر رکھیں گے، لیکن ارتھ کے لیے یاد رکھیں کہ یہ سمائے مؤنث میں آتی ہے، اور اس کو بھی میں نے متفرق اسماء میں جب آپ کو پڑھایا تو اس میں نے کچھ لفظ متفرق اسماء کے بولے تھے، اس میں ارتھ بھی تھا، تو ارتھ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ جو صفہ یوز ہوگی وہ المقدسۃ یوز ہوگی، ال کے ساتھ، کیونکہ الارض ہے، معرفہ ہم رکھیں گے اور راؤنڈ تا ہم نے ایڈ کرنی ہے مؤنث بنانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو کوئی क्वेश्चन अपने उसकी तरफ से पूछना हो जो क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे तो जो चीजें फील हुई मैंने बता दी, शायद कुछ रह गया हो तो बहरहाल आप ऐसा करें कि जब भी आप ट्रांसलेट करें तो आप अपना जो मौसूफ है उसको लिखें, उसके बाद उसके पूरे चारों एंगल्स देखें कि वो मुजक्कर है या मुनस है, वो वाहिद तस्निया जमा में किस चीज के साथ है, एराब में तो हमने उसका एराब जो है वो मरफू ही रखना है क्योंकि मरफू मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास नॉर्मली कोई भी चीज मरफू होती है इल्ला ये कि जब हम उसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो फिर उसके ऊपर कोई ना कोई बैकग्राउंड से कोई चीज अफेक्ट कर रही होती है जिसकी वजह से वो नसब में या जर में चली जाती है हालत, तो इसलिए आपने जो एराब है वो सबका मफतूह रखना है। और इसी तरीके से जो हमारा फोर्थ पॉइंट है यानी चारों इस्म की जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसको पहले आप मौसूफ के लिए डिफाइन करेंगे और उसी के मुताबिक आप लेकर आएंगे। मेरा ख्याल है इसका मैं आपको स्टेप्स बता दूंगी इंशाल्लाह, आज कल में मैं स्टेप्स के साथ आपको लिख के बता दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हाँ जी, अस्सयारतु भी हमारे पास जैसे आया था तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक थी कि अस्सयारतानी अल जदीदानी, तो जदीदान में ही लिखना, हमने जदीदतान लिखना है उसको तस्निया के साथ। ये जो अबवाब मफ्तूहतुन की है ये हमारा जो मरकब तौसीफी का थोड़ा सा टॉपिक एक जो पॉइंट रह गया है उसमें मैं आपको डिफाइन करूंगी आज इंशाल्लाह, तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखते हुए इस पॉइंट को भी फिर आपने अपना होमवर्क दोबारा से करना है जो हमने किया था। ये क्लोज बुक टेस्ट आप अपने नोट्स खोल के चेक कर लें। हाँ, अगर किसी के पास लिसानुल अरब है तो उसमें आपके पास सॉल्व्ड भी ये हैं जो सारी एक्सरसाइजेस हैं, तो फिर ये आप लोग ना करें कि आप सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस को देख के फिर आप उसको चेक करें, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी तरफ से लिखें क्योंकि ये कोई मार्क्स की वजह से हमने होमवर्क नहीं रखा, जो होमवर्क रखने का मकसद है वो असल मकसद यही है कि मुझ तक पहुंचे कि आप लोग ने कितना ग्रास्प किया मीनिंग को, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि आपको 100% चीज आ गई है लेकिन जब आप वो सॉल्व करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये जो है कितना आप लोगों को समझ आई है। तो आप किसी भी सॉल्व चीज से चेक ना करें कि आप लोगों का होमवर्क किस तरह से है, क्योंकि इसका आपके मार्क्स से कोई असर नहीं है। सिर्फ होमवर्क करना ये मस्ट है सबके ऊपर, जो होमवर्क नहीं करेगा उसका फिर प्रॉब्लम हो सकता है उसके लिए। तो ठीक है, हाँ जी, मुगलकुन का जो प्लूरल है वो वाउनून के साथ होगा, मुगलकुन। बिल्कुल ठीक है, ये हम लोगों का होमवर्क तक का काम हो गया। अब हम लोग जैसे मुरक्कबे तौसीफी में हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमारे क्या थे कि ये एक ऐसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ्त होता है, ठीक। और इसमें हमने ये चीज देखी थी कि जो मौसूफ होगा सिफा उसको चारों एतबारात से फॉलो कर रही होगी, अदब के एतबार से, जिन्स के एतबार से, एराब के एतबार से और वसत के एतबार से। यानी जैसा आपका मौसूफ है वैसा ही आपका जो सिफा है वो उसको चार एतबारात से फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें फिर हमने एग्जांपल्स भी देखी थी और फिर हमने कुछ ऐसे देखे थे जो कलर्स के एतबार से होंगे, या फिर हमने देखा था रंगों को भी डिस्कस किया था और हमने सुपरलेटिव डिग्री को भी एंड में थोड़ा उसको भी चेक किया था। अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है जो कि मुरक्कबे तौसीफी का है, और वो क्या पॉइंट है, के जैसे हमने एक चीज देखी है कि जो हमारा मौसूफ है वो चारों एतबारात से صفا کو فالو کرے گا. چاروں اعتبارات سے صفا کو فالو کرے گا. تو اس میں ہمارے پاس ایکسیپشن بھی ہے, اور اس میں ایکسیپشن کیا ہے کہ جو مخلوقات ہیں اس کو عربوں نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے, ایک عاقل اور ایک غیر عاقل. عاقل مخلوقات میں انسان, جن اور فرشتے آتے ہیں, اور جو ان تینوں کے علاوہ جو بھی اسماء کے طور پر آپ استعمال کریں گے وہ سب غیر عاقل کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عاقل وہ مخلوق جو کہ عقل رکھنے والی ہے, انسان, جن اور فرشتے آگے اس میں, اور اس کے علاوہ جتنی بھی اسماء ہوں گے وہ غیر عاقل کی کیٹیگری میں چلے گئے. یہ دو مخلوقات کی کیٹیگری ہیں. اب اس میں جو ہمارے پاس مرکب توصیفی سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, اگر غیر, ٹھیک ہے, اگر موصوف غیر مقصر ہے تو اہل زبان, اوکے نا, اوکے الحمد للہ, عاقل کی جمع تقصیر ہے, جمع مقصر, تو اس کے ساتھ جو اہل زبان ہے جو صفہ استحد مونس کی استعمال کرتے ہیں. اس میں ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے اگر ہم دیکھیں تقصیر ہے لیکن عاقل کی ہے تو وہ ہم واحد یوز کریں گے. اس کو میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں. الرجال, الرجال کے ساتھ جو ہم جمع استعمال کریں گے وہ ہماری ہوگی الصالحون. عاقل کی جمع کہ ابھی اب لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے اوکے الحمدللہ, ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے پاس جب غیر عاقل کی جمع تکثیر ہوگی تو اس کے ساتھ جو ہم نے صفہ استعمال کرنی ہے وہ ہم واحد مؤنث کی استعمال کریں گے. اس میں میں نے پہلے آپ کو اگزامپل دی کہ نیک مرد جمع, تو اس میں ہمارے پاس نیک مرد, چونکہ مرد ہمارے پاس عاقل ہے, تو الرجال الصالحون, اس میں ہم نے جو صفہ ہے اس کو چاروں اعتبارات سے ایکولی دیکھنا ہے. پھر اگر ہم غیر عاقل جمع کو دیکھیں تو اقلام, یعنی قلم کی جو جمع ہے اقلام, اس سے ریلیٹڈ دیکھیں کچھ نئے قلم. اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے, مرکب توصیفی بنائیں گے, تو اقلام چونکہ ہمارے پاس جمع تکثیر ہے اور غیر عاقل کی, تو اس کے ساتھ جو ہم صفہ استعمال کریں گے وہ ہم واحد مؤنث کی استعمال کریں گے. اقلام جدیدون نہیں ہوگا بلکہ اقلام جدیدتون. اقلام جدیدتون. اس میں اب آپ دیکھیں جو آپ کی صفہ ہے وہ واحد مؤنث ہے اور جو آپ کا موصوف ہے وہ غیر عاقل کی جمع تکثیر ہے. ٹھیک ہے, اس میں جیسے آپ لوگوں کو جو کچھ اگزامپلز دی گئی تھی, اور یہی سوال ابھی کلاس کے سٹارٹ میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ کیا ہم ابواب کے ساتھ مغلقتو کا جو صفہ ہے وہ استعمال کریں گے, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ابواب بھی غیر عاقل ہیں. تو ایک آپ لوگوں کی جو اگزامپلز آ رہی تھی وہ کیا تھی, ابواب ان کے ساتھ آپ کو مفتوح ملا تھا, یعنی آپ نے اس کو چینج کرنا تھا اس صفحہ کو ابواب کے مطابق, تو اس کو آپ ابواب مفتوحتن لکھ سکتے ہیں کہ واحد بونس جو ہے آپ اس کے ساتھ صفحہ کا استعمال کریں گے. اور جو بند دروازے تھے ان کے لیے جو آپ ترکیب استعمال کریں گے وہ ہوگی, کیونکہ بند دروازے ہمارے پاس معرفہ میں ہے, تو اس کی اگر ہم فارمیشن کریں تو الابواب المغلقات, یہ بھی ہم واحد مؤنث کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب یاد رہے کہ اگر ہم غیر عاقل کی جو جمع مقصر ہے اس کے ساتھ اگر ہم جمع اس کی بنا لیتے ہیں, یعنی جو صفہ ہے اس کی ہم اگر جمع بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے. ابواب مفتوحون بھی ہو سکتا ہے, یعنی یہ ہماری اگر ہم ترکیب بنائیں ابواب مفتوحون تو یہ ٹھیک ہوگی, اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن ابواب مفتوحتن بھی استعمال میں آتا ہے عربوں کے اندر. اور الابواب المغلقتو واحد مؤنث کے ساتھ صفہ بھی اس کی آ سکتی ہے, اور الابواب المغلقون یہ بھی ٹھیک ہوگا اگر ہم واو نون کے ساتھ اس کی جمع بنائیں گے, یعنی ہم جو صفہ ہے اس کو چاروں اعتبارات سے ایکول رکھیں گے تو بھی ہماری وہ جمع ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمیں جیسے قرآن مجید میں بھی اس کی ایک مثال ملتی ہے سورت یوسف میں, جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہا تھا کہ تم لوگ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ بہت سارے دروازوں سے داخل ہونا. تو اس میں ہمیں کیا الفاظ ملتے ہیں کہ لا تدخلوا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا ابواب متفرقہ. تو یہاں پر جو مرکب توصیفی کی ترکیب استعمال ہوئی ہے وہ ابواب متفرقتن ہے. ابواب جمع تکسیر غیر عاقل کی, اور اس کے ساتھ جو صفہ استعمال ہوئی ہے وہ واحد مؤنث کی استعمال ہوئی ہے. ٹھیک, اس میں ہم سورۃ الغاشیہ آپ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نکال لیں, اس میں ہم انشاءاللہ کچھ دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کی کچھ اگزامپلس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الغاشیہ 30th پارے میں ہے, 592 پیج ہے جن کے پاس مدینہ مصحف ہے. ہاں جی, ایکسیپشن یوز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی یوز ہو سکتی ہے. جی بالکل, مذکر عاقل, اصل میں مذکر عاقل کی بات نہیں ہے یہاں پر. جمع تکثیر کا اصل میں جو پوائنٹ ہے وہ مین پوائنٹ جمع تکثیر کا ہے کہ غیر عاقل کی جو جمع تکثیر ہے آپ نے صرف جمع تکثیر کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. یہاں پر غیر عاقل اور عاقل میں ہم ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ غیر عاقل کی جب جمع تکثیر ہوگی تو اس کے ساتھ ہم واحد مؤنث کو استعمال کر سکتے ہیں. اب جمع سالم اس سے بالکل ایک جمع سالم, چاہے وہ عاقل کی ہے چاہے وہ غیر عاقل کی ہے, اس کے ساتھ ہم نے صفہ کو ایز اٹ از لے کر آنا ہے جمع کے طور پہ. صرف ہمیں جو ایکسیپشن مل رہی ہے وہ غیر عاقل میں مل رہی ہے, یعنی جو ہمارے پاس اسماء ایسے ہیں جو کہ عقل نہیں رکھتے, جس کو میں آپ کو ڈیفائن کر چکی ہوں کہ عاقل میں انسان جن اور فرشتے آتے ہیں, اور غیر عاقل جمع میں ہمارے پاس انسان جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنی تمام مخلوقات اور باقی جو بھی اسماء ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں غیر عاقل کے اندر. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ غیر عاقل کی جمع تکثیر ہوگی تو جمع سالم بالکل اس چیز سے الگ ہے. ٹھیک, اوکے, اب ہم سورۃ الغاشیہ کو اوپن کرتے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. اب یہاں پر یہ دیکھیں, عاملة ناصبة یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے کہ ایسے عمل جو کہ جن سے صرف تھکاوٹ ملے گی. تو یہ بھی ہمارے پاس چاروں اعتبارات سے ایکول آ رہے ہیں, مؤنث کی ترکیب میں نکرہ ہے, مضموم ہے, دونوں حالت رفع میں ہے, اور سنگولر عدد کے اعتبار سے واحد. پھر نیکسٹ آیا تسلا نارن حامیتن, نارن حامیتن. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نارن, پھر دیکھ لیں کہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو جہنم کے نام ہیں وہ تمام بھی اس کے اندر آ رہے ہیں سمائے مؤنث کے اندر. تو نارن کے ساتھ جو صفہ یوز ہوئی ہے وہ حامیتن کی یوز ہوئی ہے. پھر تسقا من عین آنیتن, آئینن، آئینن کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ سمائی مونس میں آتا ہے، آنکھ بھی اس سے مراد ہوتی ہے اور چشمہ بھی، اور یہاں پر یہ چشمے کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے، تو آئینن آنیتن. ہاں جی، جو ہماری اعضا جوڑے کی شکل میں ہے، آنیتن اس کے ساتھ صفہ استعمال ہوئی ہے. پھر لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. جنت، جنت ہمارے پاس مونس ہے، واحد ہے، اعراب میں یہ کسرہ مجرور ہے اور نکرہ ہے، اور عالیہ بھی صفہ اس کو چاروں اعتبارات سے فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. عین، پھر ہمارے پاس چشمہ، اور پھر جاریت، چونکہ یہ عین سمائی مونس ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو صفہ یوز ہوئی ہے وہ مونس کی ہے. فیہا سرور مرفوعہ. اب جو ہم نے ایک لاسٹ میں پوائنٹ غیر عاقل کا پڑھا تھا، یہ اس کے اعتبار سے ہمیں ایک مثال ملی ہے. فیہا سرور مرفوعہ. سرور جو ہے یہ جمع تکسیر ہے، اور اس کی جو سنگولر ہے وہ سریر ہے. سریر کہا جاتا ہے بستر کو، بچھونے کو، تو سرور اس کی جمع ہے سریر کی. اور مرفوعت واحد مونس، ہمارے پاس اس کی جو ترکیب آ رہی ہے وہ واحد مونس کے ساتھ آ رہی ہے. تو اب دیکھ لیں آپ، یہ اعراب کے اعتبار سے فالو کر رہا ہے، اور جو وسط ہے وسط کے اعتبار سے فالو کر رہا ہے. ادروائز جو ہم عدد دیکھ لیں تو ہمارے پاس موصوف جمع تکسیر ہے اور غیر عاقل کی جمع تکسیر ہے، اور جو مرفوعات ہے وہ ہمارے پاس واحد مونس ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اخواب موضوعات. غیر عاقل کی جمع سالم کے ساتھ یہ ورڈ نہیں ہوگا، صرف جمع تکسیر غیر عاقل کی. جمع سالم کے ساتھ جو ہم صفہ استعمال کریں گے وہ جمع سالم ہی ہوگا، وہ جمع ہی ہوگی. اب ہمارے پاس جو وہ اخواب الموضوعات ہے، یہ بھی ہمارے پاس جو ہم نے لاسٹ میں ایکسیپشن پڑھی ہے، اخواب میں جو اخواب کا ورڈ ہے یہ جمع تکسیر ہے کھوب کی، خوب پیالے کو بولا جاتا ہے. اس کے ساتھ بھی جو ہمارے پاس صفہ استعمال ہو رہی ہے وہ واحد مونس کی ہو رہی ہے. اسی طرح نیکسٹ آیا میں دیکھیں وہ نمارق مصفوفتن، تو نمارق بھی ہمارے پاس نمرقتن کی جمع ہے. نمارق پلوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمرقتن جو ورڈ ہے یہ پلو کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور نمارق اس کی جمع تکسیر ہے. اور اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس مسکوفتن واحد مونس صفہ استعمال ہوئی ہے. اور اب یہاں پہ آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ نمارق جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بما کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ غیر منصرف ہے. یہ اسم جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس کی واحد غیر منصرف نہیں ہے لیکن اس کی جمع غیر منصرف ہے. نم روکتن یہ ہمارے پاس منصرف، اس کی جو سنگولر ہے وہ منصرف آ رہی ہے، لیکن نمارق غیر منصرف ہے. نمارق کا وزن شاید کسی وزن پہ ہو، فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتی. جو ہم نے اوزان پڑھے ہیں، جو ہم نے پڑھے ہیں ان پہ تو نہیں ہے، شاید اس کا کوئی وزن ہو. اوکے. وزرابی مبسوسۃن. اب زرابی بھی جو ہے وہ زرب کی جمع ہے، اور مبسوس اتن اس کے ساتھ جو ہمارے پاس صفہ یوز ہوئی ہے وہ واحد مونس کی یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا کہ جو ہمارا مرکب توصیفی ہے یہ ہمارا اختتام کو پہنچا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ایک جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ غیر عاقل کی جمع مقصر کے ساتھ واحد مونس استعمال ہوتی ہے, تو اس میں ہمیں کچھ ایکسیپشنز بھی ملتے ہیں. یعنی آپ کو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ واحد مونس بھی استعمال ہو سکتا ہے, لیکن کسی کسی جگہ کے اوپر قرآن مجید میں بھی ہمیں اس کی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ ہمیں جمع مل رہی ہے, یعنی واحد مونس نہیں مل رہا صفا بلکہ جمع مل رہی ہے. اس میں آپ کو دو مثالیں دے دیتی ہوں. جیسے کچھ گنے ہوئے دن, اس کو اگر ہم اس کی ترکیب بنائیں کچھ گنے ہوئے دن کی, جو ہم نے رول پڑا ہے غیر عاقل والا اس کے حساب سے, تو یہاں پہ نکرہ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کچھ کا ورڈ آیا ہے, ٹھیک. اور گنے ہوئے دن ہم یومن کی جمع ایام استعمال ہوتی ہے, جو کہ جمع مقصر ہے غیر عاقل کی. ایامن ہمارے پاس اب ہمارا آ گیا موصوف. ایامن کے ساتھ ہم نے اب صفا لگانی ہے. جی بالکل, ایامن کے ساتھ جو ہم نے جو رول ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہم واحد مونث کی جو صفا لگائیں گے گنے ہوئے کے لیے وہ معدودتن آتی ہے, ٹھیک ہے. ایامن معدودتن, ٹھیک ہے. تو اب ایامن معدودتن اس رول کے مطابق ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس قرآن مجید میں ایک اور اسلوب بھی آ رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایامن معدودات ہیں. یہ ہمیں قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے. ایامن معدودات, اوکے. یہ والی ہم لوگوں کو قرآن مجید میں اس کا اسلوب بھی ملتا ہے. اب یہ جو اسلوب ہے یہ بہت کم پایا جاتا ہے کہ آپ کو جمع تکثیر ہو غیر عاقل کی اور اس کے ساتھ آپ کو جو صفہ ہے وہ جمع میں ملے, یہ بہت کم پایا جاتا ہے. لیکن آپ کو ملتا ہے اور اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. اور نارملی عام طور پر جو اسلوب ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی جمع تکثیر کے ساتھ آپ صفہ جو استعمال کریں گے وہ واحد مونث کی استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ کے سے ایک سوال پوچھوں گی, اور وہ یہ ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو مثال لکھی ہے وہ حالت نصب میں ہے ایامن, تو اس کے ساتھ میں نے معدودہ تن کیوں نہیں لکھا؟ یہ اعراب میں اس کو فالو نہیں کر رہی, حالانکہ باقی تینوں اعتبارات سے یہ ایامن کو فالو کر رہی ہے. جو صفہ ہے موصوف ہے اس کو فالو کر رہی ہے صفہ, لیکن اعراب میں یہ کیوں نہیں؟ تو یہاں پہ یہ اس کا مطلب ہے مسٹیک ہوئی ہے. معدودہ تن لکھنا چاہیے تھا, الف مس ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو میں نے لکھا اس میں تھوڑی مسٹیک ہوگی, تاکہ آگے مجھے الف ایڈ کرنا چاہیے تھا. اوکے, یہاں پہ جب ہم نے جمع بنائی تھی, یعنی جو راؤنڈ ٹاس سے ہم نے جمع بنانے کا طریقہ سیکھا تھا, اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ جو الف تا ہے وہ کبھی بھی فتح تان کے ساتھ نہیں آتا, وہ حالت نصب میں بھی تن ہی آتن ہی ہوتا ہے. یعنی تا کے نیچے ہمیں دو کسرہ ہی ملتی ہیں, تو ایامن معدوداتن ہی ہوگا. ایامن حالت نصب میں ہے اور معدوداتن بھی حالت نصب میں ہے, کیونکہ معدودات الف تا جو ہے وہ حالت نصب میں بھی دو کسرہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور حالت جر میں بھی دو کسرہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ پوائنٹ وہاں پر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا, ٹھیک ہے. اب ایک اور مثال جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے, جس میں جو غیر عاقل کی جمع تکثیر ہے اس کے ساتھ ہمیں جمع ہی مل رہی ہے, اور وہ ہے اشہر المعلومات. یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اشہر جو ہے وہ شہر کی جمع ہے جو کہ مہینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں پہ حج کے مہینوں کی میرا خیال ہے بات ہے وہاں پر یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے مرکب توصیفی کی اشہر المعلومات. اب اشہر جو ہے وہ جمع تکثیر ہے غیر عاقل کی, کیونکہ شہر عاقل نہیں ہوتے, غیر عاقل کی جمع تکثیر ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس صفہ آ رہی ہے وہ ہمارے پاس مؤنث کی آ رہی ہے, یعنی جمع مؤنث کی آ رہی ہے. تو یہ اسی وجہ سے, کیونکہ یہ ایکسیپشن ہم کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی ٹھیک ہے, اور اشہر معلومتن بھی ہو سکتا ہے, یعنی واحد مؤنث کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اب یہاں پہ آپ اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھیں کہ جو ہمارے پاس جمع تکثیر کے ساتھ اگر ہم جمع یوز کر رہے ہیں تو وہ ہم مؤنث کی جمع یوز کریں گے. اشہر جو شہرن ہے وہ ویسے مذکر ہے, لیکن اشہر کے ساتھ اگر ہم صفہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جمع میں تو ہم جمع مؤنث کی کریں گے, مذکر جمع نہیں یوز کریں گے اس کے ساتھ. اور ویسے نارملی اس کے ساتھ واحد مؤنث کی جو ہے صفہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. شہرون اس میں شہرون جو ہے وہ اس کی سنگولر ہے, اور اشہر جو ہے وہ اس کی جمع ہے, جمع مکثر.
صفت ہمیشہ مؤنثی,
ہاں اس کی آپ جو غیر عاقل کی جمع تکثیر ہے اس کی آپ ہمیشہ واحد مؤنث استعمال کریں صفہ. لیکن آپ کو میں نے ایکسیپشن بتا دی کہ قرآن مجید میں جمع مؤنث کے ساتھ بھی آیا ہے کہ اس میں, یعنی اس کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. اور واحد مؤنث کے ساتھ ایک عام قاعدہ یہی ہے کہ جو اہل زبان ہے وہ جمع تکثیر جب استعمال کرتے ہیں غیر عاقل کی تو اس کے ساتھ وہ نارملی واحد مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں, لیکن ایکسیپشن بہرحال ہمیں کہیں کہیں مل جاتی ہے کہ وہ جمع بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جمع سالم. ٹھیک ہے, غیر عاقل میں واحد مؤنث استعمال ہوگی. جیسے اس میں نے آپ کو سورۃ الغاشیہ کی بھی کچھ اگزامپلز دیں, واقواب الموضوعات نمارق مصفوفۃ, اس میں جو ہمارے پاس موصوف ہے وہ جمع ہے لیکن واحد مؤنث کی اس کے ساتھ ہمیں مل رہی ہے, جو صفہ ہے وہ واحد مؤنث کی مل رہی ہے. ہاں جی, مؤنث ہی ہوگی. جمع ہم جو یوز کریں جیسے ایام المعدودات, واحد مؤنث صفہ ہوگی ایام المعدودات. یہ جو ہے یہ جمع ہمارے پاس مؤنث ہی کی جمع آ رہی ہے. اور اشہر المعلومات یہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہے, جمع ہی آ رہی ہے اس کی مؤنث کی. ٹھیک ہے, یہاں تک ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے ایک تو ہوم ورک آپ کا وہی ہے جو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, اور اس میں آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا, میں انشاءاللہ آپ کو آج یا کل میں اس کے جو سٹیپس ہیں وہ کر دوں گی فارورڈ. ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ ہوم ورک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی رہے گی. اور آپ لوگوں نے 5 اگزامپلس بھی ڈھونڈنی ہیں مرکب توصیفی کی, کہیں سے بھی قرآن مجید میں, کہیں سے بھی جہاں سے آپ کو ملے آپ نے مرکب توصیفی کی اگزامپلز ڈھونڈنی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. کیونکہ اگر ہم اس میں سورۃ البقرہ ہی کے سٹارٹ میں دیکھیں تو آپ کو کچھ اگزامپلز مل جائیں گی. جیسے آیہ نمبر 7 میں آ رہی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, یہاں پہ عذاب اس کی جو صفحہ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ عظیم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آیہ نمبر 10 میں عذاب علیم, یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی آ رہا ہے. تو ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی. انشاءاللہ ٹھیک ہے. پانچ پانچ اگزامپلس بھی آپ ڈھونڈیے گا. میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ آیا نمبر 25 میں جیسے ہمارے پاس آ رہی ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اب یہ بھی دیکھیں ہمارے پاس ایکسیپشنل جو پوائنٹ ہم نے اینڈ میں پڑھا ہے مرکب توصیفی کا, یہ اس کے ساتھ اس کے مطابق ہے. ازواجن زوج کی جمع ہے اور مطہرتن اس کے ساتھ ہمارے پاس واحد مؤنث آ رہا ہے. اور زوج جو ہے وہ زوج عاقل کا بھی ہو سکتا ہے, زوج غیر عاقل کا بھی ہو سکتا ہے, تو یہ جمع تکثیر ہو رہی ہے یہاں پر استعمال, تو اس کے ساتھ واحد مؤنث استعمال ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا آپ سے جہد مانگے گا کام, کیونکہ یہ اتنی کامن اگزامپلز نہیں ہوں گی. تو لیکن آپ لوگ فائیو فائیو اگزامپلز مرکب توصیفی کی ڈھونڈیے گا اور اپنا ہوم ورک ریوائز کیجیے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ مرکب شروع کرتے ہیں جو کہ ہمارا دوسرے نمبر پہ مرکب ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ہی پڑھ سکیں گے آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ہم نے مرکب توصیفی پڑھا وہ مرکب ناقص تھا اور اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفہ کو بیان کر رہا ہے. تو اب جو ہمارے پاس دوسرا مرکب ہے جو اب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے وہ ہمارے پاس مرکب اشاری ہے, اور اس میں یہ بھی ہمارے پاس مرکب ناقص ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ قلم, وہ کتاب, وہ لڑکا, یہ مرد, یہ ساری ایسی ترکیب ہے اگر ہم اردو میں دیکھیں تو یہ اپنا مفہوم کلیئر نہیں کر رہی ہیں. تو یہ مرکب ناقص ہے اور اس میں ہمارے پاس اسماء اشارہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ کا جو ایک اسم ہے وہ اسم اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دوسرا اسم ہوتا ہے. اسماء اشارہ کا اس مرکب میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب ہمیں سب سے پہلے جاننے کی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اسماء اشارہ کون کون سی ہیں. تو کلاس شروع ہونے سے آلموسٹ 5 منٹس بفور میں نے واٹس ایپ پہ ایک پکچر بھیجی تھی جو کہ اسماء اشارہ کا, جن کے اندر ٹیبل آپ لوگوں کو مل جائے گا. تو وہ ٹیبل ہے جو کہ ہم جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسماء اشارہ کون کون سے ہیں. تو اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو اسماء اشارہ ہیں وہ ہمارے پاس مذکر اور مؤنث کے ڈفرنٹ اسماء اشارہ ہیں, اور پھر قریب اور بعید کے لیے جیسے ہم دس یا دیٹ یوز کرتے ہیں, یہ وہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں قریب یا بعید کے لیے. لیکن ہمارے پاس اس میں انگلش میں پھر ہمارے پاس دس دیٹ اور دیز دوز اس طرح کی تھوڑی سی کلاسیفیکیشن آتی ہے, لیکن عربی میں ہمارے پاس اگر ہم قریب کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو واحد, مثنی اور جمع, یہ تینوں ہمیں اس کے لیے الگ الگ اسماء اشارہ ملیں گے, قریب میں بھی اور بعید میں بھی, پھر مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی. اگر آپ لوگ وہ پکچر اپنے سامنے کھول لیں جو واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کو ریسیو ہوئی ہے تو اس چیز کو سمجھنے میں تھوڑی سی زیادہ آسانی ہو جائے گی. جیسے جو ہمارے پاس اسماء اشارہ قریب کے لیے مذکر میں استعمال ہو رہے ہیں وہ ہذا واحد مذکر کے لیے اگر قریب ہے, اور ہذانی اور ہؤلاء جمع کے لیے, ہذانی تثنیہ کے لیے, ہؤلاء جمع کے لیے. اور اسی طرح اگر ہم مؤنث قریب کے لیے اسم اشارہ استعمال کر رہے ہیں واحد کا تو ہذہ, اور مؤنث قریب میں اگر ہم مثنی کے لیے اسم اشارہ استعمال کر رہے ہیں تو ہاتانی, اور جمع کے لیے ہؤلاء. یعنی جمع مذکر اور جمع مؤنث ہمارے پاس سیم ہے, قریب میں مذکر اور مؤنث ہؤلاء ہی استعمال ہوگا. اور اسی طرح جو ہمارے پاس بعید کے اسماء اشارہ ہیں اس میں اگر ہم مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں واحد کا اشارہ تو ذالکا, اگر ہم تثنیہ کا کر رہے ہیں تو ذانکا, اور اگر ہم جمع کا کر رہے ہیں جمع مذکر کا تو اولائکا. اور مؤنث بعید کے جو ہمارے پاس اسماء اشارہ ہیں اس میں واحد کے لیے ہم تلکا، تانی کا مثنی کے لیے، مثنی مؤنث کے لیے، اور جمع میں اولائکا. یعنی اب آپ دیکھ لیں قریب اور بعید جمع ضروری ہے. ہاؤلائی مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے اسماء اشارہ قریب میں، اور بعید میں اولائکا مذکر اور مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو اگر ہم اعرابی حالت کو جج کرنا چاہیں یا اعرابی حالت دیکھنا چاہیں ان اسماء کی، اسماء اشارہ میں، تو ہمارے پاس جو واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہیں چاہے وہ قریب کے ہیں یا وہ بعید کے ہیں وہ مبنی ہوں گے. مبنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ حالت رفع، حالت جر اور حالت نصب میں وہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر آئیں گے. ہاذا ہے تو وہ حالت رفع میں بھی ہاذا ہے، وہ حالت جر میں بھی ہاذا ہے، وہ حالت نصب میں بھی ہاذا ہے. اسی طریقے سے ہاذہی، ذالکا، تلکا، ہاؤلائی اور اولائکا، یہ تمام جو ہمارے پاس واحد اور جمع مذکر مؤنث قریب اور بعید کے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تمام مبنی ہیں. یعنی تینوں حالتوں میں ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، وہ ایک جیسے ہی رہیں گے. جو اعرابی حالت کی تبدیلی ہے وہ تثنیہ میں ہے. قریب اور بعید کے اسماء اشارہ جو ہمارے پاس تثنیہ میں استعمال ہو رہے ہیں اس میں ہمارے پاس تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر میں. کہ حالت رفع میں اگر ہم قریب کا مذکر مثنی دیکھنا چاہیں تو وہ حاضانی ہے، جسے ہم نے دیکھا تھا کہ الف نون ہم ایڈ کر دیتے ہیں جب تو وہ مثنی کی علامت ہوتا ہے آنی کی سام کے ساتھ. تو حاضانی ہمارے پاس مثنی مذکر ہے اسم اشارہ. اور اسی طرح حالت نصب اور حالت جر میں حاضینی ہمارے پاس مثنی مذکر قریب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور حالت رفع میں مؤنث مثنی قریب کے لیے ہاتانی، اور مؤنث مثنی قریب کے جو حالت نصب اور حالت جر ہے اس کے لیے ہاتینی. اور اسی طریقے سے بعید کے اشاروں میں اگر ہم دیکھیں تو مذکر مثنی ہمارے پاس حالت رفع میں کیا ہوگا؟ زانی کا، اور حالت نصب اور حالت جر میں زینی کا. اور مؤنث بعید کا جو ہمارے پاس مثنی میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے وہ تانی کا حالت رفع میں، اور حالت نصب اور حالت جر میں تعینی کا. اب اگر کسی کو سوال پوچھنا ہو اس اسماء اشارہ سے ریلیٹڈ یا مرکب توصیفی سے ریلیٹڈ تو آپ سوال کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارا ایک پوائنٹ ہم نے پہلے اس کو صرف ایک انٹروڈکشن کے ساتھ یعنی چھوڑ دیا تھا، جو ہم نے وسط کے اعتبار سے دیکھا تھا اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے وسط کے اعتبار سے، تو لاسٹ پوائنٹ پلیز ریپیٹ کر دیں. حالت کی چینج کے بارے میں، حالت کی چینج کون سا لاسٹ پوائنٹ جو مرکب توصیفی کا ہے؟ اعرابی حالت کی چینجنگ از، اوکے، اس میں اسم اشارہ کے جو ہمارے پاس قریب اور بعید کے اسماء اشارہ واحد اور جمع میں استعمال ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے پاس مبنی ہیں. جیسے ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا، ہاؤلائی اور اولائکا، یہ تمام ہمارے پاس واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہیں قریب اور بعید کے لیے، یہ تمام مبنی ہیں، ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی حالت نصب، حالت رفع اور حالت جر کے اعتبار سے. جو ہمارے پاس مثنی کے اسماء اشارہ ہیں وہ ہمارے پاس مذکر اور مؤنث میں تھوڑی سی چینجنگ کر جاتے ہیں، جیسے کہ واحد مذکر سوری مثنی مذکر قریب کا جو ہم حالت رفع کے لیے اشارہ استعمال کرتے ہیں وہ حازانی ہے. پھر مثنی مذکر قریب کا جو ہم حالت نصب اور حالت جر میں استعمال کرتے ہیں وہ حازینی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اور مثنی مؤنث قریب کے لیے جو ہم حالت رفع میں صیغہ استعمال کرتے ہیں وہ ہاتانی ہے, اسم اشارہ ہاتانی. مؤنث قریب کے لیے جو ہم حالت نصب اور حالت جر میں جو اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں وہ ہاتینی ہے. اور مثنی مذکر بعید کے لیے جو ہم اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں حالت رفع میں وہ زانی کا ہے, اور حالت نصب اور حالت جر میں جو ہم یوز کرتے ہیں وہ زینی کا ہے. اور مثنی بعید کے لیے جو ہم حالت نصب اور حالت جر میں استعمال کر حالت رفع میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تانی کا ہے, اور حالت نصب اور حالت جر میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تعینی کا ہے. یہ واٹس ایپ میں اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو میسج میں یہ پورا چارٹ آپ کو مل جائے گا. اور کسی نے سوال میں کتاب کا نام پوچھا تھا, تو لسان العرب لسان القرآن ہے ڈاکٹر عامر سہیل کی, سوری عامر سہیل کی کتاب ہے لسان القرآن. ایک یہ کتاب ہے, یہ بھی بہت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جو کہ آپ کے کورس بک میں ہے, اس میں آپ کا نام مینشن ہوگا, عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں, یہ بھی عامر سہیل کی ہے. دونوں آلموسٹ ملتی جلتی کتابیں ہیں. ٹھیک, اوکے, ٹھیک ہے, یہیں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ایک کتاب ہے لسان القرآن کے نام سے عامر سہیل کی, اور دوسری کتاب ہے عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا سسٹر بشرا, بارک اللہ فیکی. بہت احسن تھی نا, بہت اچھے انداز سے الحمدللہ آپ نے ہمیں ہوم ورک کی مسٹیک بھی بتا دی, اور مجھے امید ہے آپ سب کو فائدہ ہوا ہوگا نا, سمجھ آ گئی کہ کہاں پہ آپ سب غلطیاں کر رہے ہیں. کس انداز سے آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ کس انداز سے جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھیں گے, سمجھ آیا؟ پہلے بتائیے, سارا کلیئر ہو گیا نا کہ آپ نے کہاں غلطیاں کی تھیں اور کس انداز سے آپ کو ٹرانسلیشن کرنی تھی. الحمدللہ. چلیے کوئی سا ہلکا سا ریویو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ مرکب توصیفی کے اندر, سب سے پہلے بتائیے کہ مرکب توصیفی کے دو پارٹ کون سے ہوں گے. اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ صفت اور موصوف تو ٹھیک ہوں میں, یس اور نو میں جواب دیجیے. شاباش, تھوڑا سا پیچھے سے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو موصوف پہلے آئے گا, اور جب ہم عربی کریں گے تو موصوف پہلے آئے گا یا صفت پہلے آئے گی؟ شاباش, پہلے موصوف آئے گا یا صفت؟ موصوف پہلے آئے گا. گڈ, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو صفت اور موصوف کن چار چیزوں میں آپس میں تعلق رکھیں گے یا کوآرڈینیٹ کریں گے یا بلونگنگ ظاہر کریں گے؟ شاباش, وقت کون سی چار چیزیں ہیں جس میں آپ جب الحمدللہ جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے اردو سے عربی میں تو ان چار پوائنٹ جو کہ کیز ہیں اس کو ٹرانسلیشن کرنے میں, اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. الحمدللہ, جنس میں, عدد میں, اعراب میں, وسط میں. شاباش. جنس کو اگر میں کہوں ڈیفائن کریں تو آپ اس کو آسان سے الفاظ میں کیا کہیں گے؟ جنس کا مطلب کیا ہے؟ شاباش, الحمدللہ, مذکر مؤنث, ماسکولین اینڈ فیمینین. عدد کو کہوں تو کیا کہیں گے؟ عدد. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کو اب تک نہیں پتا چلا تو پھر وہ آگے کیسے ٹرانسلیشن کرے گا نا. ٹھیک ہے, واحد, تثنیہ یا مثنیٰ اور جمع. شاباش. اور وسط کے اعتبار سے کیسے کہیں گے؟ وسط کے اعتبار سے چیک کرنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ شاباش, الحمدللہ, معرفہ اینڈ نکیرہ. شاباش. اور اعراب کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو, اعراب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سٹیٹس رفع نصب جر. الحمدللہ. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آ جائے کہ اگر آپ کے پاس غیر عاقل کی جمع مکسر آ رہی ہے, جمع تکسیر آ رہی ہے, تو اس وقت آپ نے کیا لے کر آنا ہے؟ صفت جو اس کی لانی ہے وہ زیادہ تر عموماً کیا آئے گی، کون سی صفت آئے گی؟ واحد مونس. لیکن لیکن جو ہے لیکن کیا ہے نا کہ جمع مونس اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے سسٹر بشرا نے قرآن پاک سے جی فیو ہیں جی الحمد للہ ایکسیپشن ہر چیز کے اندر آ جاتی ہے نا، جو آپ کو بتایا بھی تھا. اگر آپ کو سسٹر بشرا کا پہلا لیکچر یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا ایکسیپشن آئیں گی نا رولس کے ساتھ ساتھ. جی الحمد للہ تو کلیئر ہے، الحمد للہ سب کو سمجھ آ گیا کہاں پہ مسٹیک آ رہی، تو اس کو دوبارہ کریں گے نا ہوم ورک کو، جہاں پہ اگر کوئی اور کچھ کا ترجمہ آ جائے تو سمجھ جائے کہ وہ نکرا ہے، اور جہاں نہیں آئے تو اس کو آپ نے معرفہ ہی بنانا ہے. ٹھیک ہے، آج آپ نے کون سا مرکب دیکھا کچھ بتائیے. آج آپ نے ایک اور مرکب کے بارے میں پڑھا، شاباش. کون سا مرکب؟ اشاری. اشاری شاباش، مرکب اشاری کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو اشاری کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ ہم تو بہت ماہر ہیں نا اشارہ کرنے میں، بچوں کو بڑے اشارے کرتے ہیں نا کہ خاموش ہو جاؤ یا چپ ہو جاؤ. جی جی الحمد للہ ٹو پوائنٹ آؤٹ. جی الحمد للہ مائیں تو کافی ایکسپرٹ ہوتی ہیں اشارہ کرنے میں، آنکھیں دکھانے میں بچوں کو، الحمد للہ. تو بچوں کو بڑا اچھے انداز سے سمجھ آ جاتا ہے اشارہ ہے کیا مما کا. تو اینی آپ کو بھی سمجھ آ گیا کہ جب ہمیں کسی اگر اپنے بیٹے کو اشارہ کرنا ہوگا تو آپ نے کون سا ورڈ استعمال کرنا ہے، اور اگر گرلس کے لیے استعمال کریں گے تو کون سا ورڈ استعمال کریں گے. الحمد للہ. جی 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 الحمد للہ صحیح کہہ رہی ہیں. اینی او مجھے یہ بتائیے مرکب اشارہ کے اندر اگر میں کہتی ہوں مذکر کے لیے اور قریب کا اشارہ، ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے جیسے آپ کو پتا ہے کہ واٹس ایپ پہ سسٹر بشرا نے ہمیں چارٹ بھیج دیا نا، تو مرکب اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ قریب کا اشارہ ہے اور مذکر کے لیے، تو آپ مجھے پوری حالت رفع بتائیے، نصب جر واحد کے اندر، تثنیہ کے اندر یعنی مثنی، اور جمع کے اندر. کون مجھے لکھ کر بتائے گا؟ جی آج کل کے بچے ڈرتے نہیں. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے الحمدللہ. اگر میں آپ سے کہوں کہ قریب کا اشارہ مذکر میں بتائیے، واحد بھی بتائیے، اس کے تینوں حالتیں بتائیے، تثنیہ بھی بتائیے اس کی تینوں حالتیں بتائیے، جمع بھی بتائیے اس کی تینوں حالتیں. جی حاضہ حاضہ، اگر تینوں حالتیں بتائیں گے تو حاضہ حاضہ حاضہ، حالت رف نصب اور جر، حاضانی حاضینی حاضین، ہے نا بالکل ٹھیک ہے نا، حالت رف نصب اور جر، اور پھر ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی، الحمد للہ بارک اللہ فیک، ہے نا. اگر میں اسے کہوں گے اسی کو آپ قریب کے اشارے کو مونس بنا دیجئے تو کیا بنائیں گے؟ شاباش. جی حاضی ہی شاباش. اگر آپ اس کو مونس بنائیں گے حاضر سے کیا بن جائیں گے؟ جی حاضی ہی حاضی ہی حاضی ہی، تینوں حالتوں میں. ٹھیک ہے، پھر اس کو اگر آپ نے ویسے بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ حاضانی ہاتئینی ہاتئین، اور جمع دونوں کی سیم رہے گی، ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی. آسان ہے نا کہ آپ نے دیکھیے قریب کے اشارے کے لیے اسٹارٹنگ ہا سے شروع ہو رہی ہے، اور بعید کے اشارے کے جیسے سسٹر بشرا نے بتایا ذالکا ذالکا ذالکا، تینوں حالتوں میں اس کی تثنیہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ زانی کا زئینی کا زئینی کا، اور اس کی جمع بنائیں گے تو کیا؟ اولائی کا اولائی کا اولائی کا. اسی طرح مونس میں دیکھیے تلکا تلکا تلکا، تانی کا تئنی کا تئنی کا، اور اولائی کا اولائی کا اولائی کا. تو الحمد للہ بات کلیئر ہے نا سب کو، کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لینا تو آپ کو انشاءاللہ اگر کسی بہن کو یاد نہیں ہوگی نا تو وہ یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو اس انداز سے لکھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا یاد ہو جائے گا. بس یہی ذہن میں رکھیے گا جو ہمارے پاس واحد اور جمع ہے نا، ان دونوں کا جو ہمارے پاس ہے یہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تثنیہ یا مثنی تو مبنی کی کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن واحد اور جمع جو ہے وہ مبنی کی کیٹیگری میں آتا ہے، تینوں حالتوں میں سیم ہی رہتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، چلیے جزاکم اللہ خیر کثیرا. جی مجھے امید ہے آپ کو بہت آسان انداز سے سمجھ آ گیا، پھر انشاءاللہ جب آگے ایکسرسائز کریں گے تو اور آسان انداز سے سمجھ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ کدھر چلتے ہیں؟ بخاری کے لیے ریڈی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ سب ریڈی ہیں بخاری کے لیے، الحمدللہ الحمدللہ. کون سی حدیث سے کریں گے؟ آج ہمارا نیا چیپٹر شروع ہوگا نا، یاد ہے کتاب المواقیت الصلاح، ہے نا، یہی کریں گے بارک اللہ سے سرزمہ آیت. جی ہم آیت کہہ رہی ہوں حدیث نمبر 325 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. پہلے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ بخاری کا سیشن کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب نکال لیجیے کتاب کتاب مواقیت الصلاة اور حدیث نمبر 325 سے انشاءاللہ استاذہ جی سے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. آج ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، نمازوں کے اوقات کا بیان. پیچھے تک ہم نے نماز کے بارے میں مختلف چیزیں دیکھی تھیں، لیکن یہاں اب خاص طور پہ اوقات، وقت اور خاص اس کی فضیلت، وقت پہ نماز پڑھنا، کون سی نماز ہے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں، کسی مسجد میں کب پڑھتے ہیں، کسی میں کچھ پڑھتے ہیں، تو وہ سارے ذہن میں سوال رکھ لے اور سنیے. اور پورا چیپٹر سننے کے بعد انشاءاللہ پھر اگر کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات نہ ملے یا کسی سوال کا جواب نہ ملے، تو پھر ہم ضرور اس پہ الگ سے بھی کوشچن آنسر سیشن رکھ سکتے ہیں. ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو کتاب المواقیت الصلاۃ، مواقیت وقت کی جمع ہے، موقع مواقع سے، تو نمازوں کے اوقات کا بیان. آپ دیکھیں گے کہ یہاں امام بخاری نے کتاب اور باب کا ایک ہی عنوان رکھا ہے نا، جیسے ایک بڑا چیپٹر ہے اس کے بعد سب ٹاپکس ہیں، جو وہ سب دونوں کا ایک ہی ٹاپک ہے. فرق کیا ہے؟ کتاب میں فضیلت اور کرامت کے متعلق اوقات ہوں گے، جبکہ باپ میں ان اوقات کا ذکر ہوگا جن میں نماز پڑھنا افضل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل اباؤٹ صلات، نماز کے اوقات کے بارے میں. پہلی حدیث ہمارے سامنے کیا ہے؟ حدیث نمبر 325 ہے اور گرین بک میں 257 پیج ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلی حدیث. باب مواقیت الصلات وفضلها، عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ دخل علی المغیرہ ابن شعبہ، وہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس گئے، وقد اخر الصلاۃ یوما، اور انہوں نے ایک دن نماز میں تاخیر کی. کب ہوئی؟ وہو بالعراق، جبکہ وہ عراق میں تھے. فقال، تو انہوں نے کہا، ابن مسعود نے یہ عمل دیکھا کہ مغیرہ بن شعبہ نے نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا، یعنی ڈیلے کر دی پھر پڑھی. ما ہذا یا مغیرہ، تو یہ کیا ہے مغیرہ، یعنی یہ تم نے کیا کیا، نماز لیٹ کر دی. الیس قد علمتا، کیا تو نہیں جانتا یا کیا نہیں تجھ کو اس بات کا علم، ان جبریل نزلا، کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے. فصلى، پھر انہوں نے نماز پڑھی. فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی. ثم صلى، پھر جبرائیل نے نماز پڑھی. فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی. ثم صلى، پھر جبرائیل نے پڑھی. فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ثم صلى، پھر جبرائیل نے پڑھی. فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم صلى، پھر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی. فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی. ثم قال، پھر فرمایا، عمر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک حدیث ہے، بیچ میں رک نہیں سکتے تھے اس لیے روکا نہیں گیا، ورنہ اس میں بہت ساری بات ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ کب ہوا؟ واقعہ معراج کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی اور امت کو 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازوں پہ رکھا گیا، تو اس سے اگلے ہی دن کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو پریکٹیکلی نماز پڑھ کے دکھائے. پھر یہ جو بار بار صلی اللہ صلی اللہ کی بات ہے، تو یہ دن کی 5 نمازیں ہیں. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے لیے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، پہلی نماز فصلی فجر، ثم صلی ظہر، ثم صلی عصر، ثم صلی مغرب، ثم صلی اور عشاء. یعنی 5 نمازیں ابتدائی وقت پہ پڑھ کر دکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جبرائیل کے ساتھ پڑھی گئی. اور آپ دیکھیے، یہاں سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں، وہ ساری عبادات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ دی گئی، لیکن نماز جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں جو آج ہمیں دکھتی ہے، یہ آسمانوں پہ فرض کی گئی. حدیث میں چونکہ مختصر ہے اس لیے زیادہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ باقی حدیث کو ساتھ جوڑ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے تو نمازوں کی ابتدائی اور اوقات میں نمازیں پڑھی، یعنی بالکل جو شروع کا وقت حساب دینا پڑے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی. بس آپ ظہر سے پہلے فوت ہو گئے تو آپ سے ظہر کا حساب نہیں پوچھا جائے گا. تو اپنی کسی ذاتی مجبوری کو مجبوری بنا کر بازار جانا ہے تو وقت سے پہلے پڑھ لیں، یا وضو رکھا ہوا تو پڑھ لیں، اور یا کوئی مہمان آنے والے تو پڑھ لیں. تو جس طرح نماز کو اس کے وقت سے ٹالا نہیں جا سکتا، اسی طرح نماز سے پہلے بھی پڑھا نہیں جا سکتا. وقت سے پہلے پڑھنے کی صورت صرف سفر ہے، اور جس میں قصر ہوتی ہے، جس کو یعنی وقت سے پہلے پڑھنا یا اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے. پھر اگلی چیز اس حدیث سے کیا پتہ چلتی ہے کہ دین اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے. ایک سیدھی لائن کھینچ کر کہہ دیا جاتا کہ بس سب اس پہ چلو، تو کسی کا بھی قدم اس پہ سے ذرا سا ادھر ہوا تو وہ دین سے نکل جاتا. آج ہمیں دین کی تبلیغ کے دوران بھی یہی اصول سامنے رکھنا ہے، لوگوں سے عمل کرتے ہوئے بھی، دعویٰ کرتے ہوئے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے، آتا ہوا دے کر. یہ مت سوچئے کہ آج آپ نے کسی کو دعویٰ دی اور اگلے دن وہ ابو بکر صدیق کی طرح کا ایمان لے جائے گا، اور عمر والی جرأت آ جائے گی، اور عثمان والی حیا آ جائے گی، اور علی والی بہادری آئے گی. ایسا نہیں ہوتا. خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، تو لہٰذا لوگوں سے رعایت رکھے. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، ہر جگہ بات کرتے وقت تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے کہ دوسرا انسان ہے اور وہ اس کے اپنے جذبات ہیں، اور اس نے کئی سالوں سے ایک چیز کو اپنایا ہوا ہے، اس کو چھڑانا ایک ٹائم لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کی اہمیت کے آسمان پہ بلا کے دی گئی، اور اس کا طریقہ فرشتے کے ذریعے سے سکھایا گیا، یہ بھی اس کی اہمیت ہے. اس سے آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اب نبی تو چونکہ نبی تھے، انہوں نے فرشتے کو دیکھ لیا، تو اب میں اور آپ کیسے پڑھیں گے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو گویا کہ آج میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھ نہیں ہی رہے، لیکن صحیح حدیث میں آپ کی ساری چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی نمازوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہم سب بھی اپنی نماز کو پرکھیں. بعض دفعہ پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، بعض دفعہ پڑھانے بھی لوگ لگ جاتے ہیں، لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت نہیں ہو پاتی نمازوں میں. کچھ موٹی موٹی چیزیں تو کر لیتے ہیں، چھوٹی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انہی ٹاپکس کے کرنے کے دوران ایک دفعہ دہرا لیں، بلکہ آپ لوگ ڈسکشن میں بھی نماز کی سنتوں اور فرائض کو دہرا لیں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے. یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ نماز جتنی وقت پہ پڑھیں گے اتنی آسان ہوگی، جتنی نماز ڈیلے ہوتی ہے اتنی مشکل ہو جاتی ہے. یہ ایک نماز کی تاثیر ہے. آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، 15 منٹ رہ گئے ہیں، چلیے آپ تیار. ادھر اذان ہوئی، فوراً اس کے بعد آپ اللہ اکبر کے سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، آپ ریلیکس. 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں ایک نماز سے دوسری کے بیچ میں، آپ کے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا. دوسری صورت ہے کہ آپ ٹالتے رہتے ہیں، ٹالتے. اب ہوا کیا، ٹالنے میں دماغ میں تو رہی، کیونکہ الحمدللہ بچپن سے عادت تھی، سنتے آ رہے ہیں. اب نماز پڑھی بھی تو کب پڑھی؟ جب اگلی نماز میں آدھا گھنٹہ تھا. پھر ہم کہتے ہیں ابھی ایک پڑھی تھی، اب دوسری پڑھے. جب پہلی کو ڈیلے کریں گے نا تو اگلی خود بہت ڈیلے ہوگی. تو نماز کو اچھا پڑھنا یا اس کو آسان لگنا، اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم بالکل ابتدائی وقت پہ نماز کو ادا کر لیں. اگلا باب دیکھتے ہیں، الصلاۃ کفارۃ، تو نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے. لفظ کفارہ کیا ہے؟ کفر یکفر تکفیر سے چھپا لینا. کفرہ، کفرہ چھپانے کو کہتے ہیں، کافر رات کو بھی کہتے ہیں، کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں دبا دیتا ہے. عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال کن جلوسا عند عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کہا ایکم یقفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تھی تم میں سے کس کو فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہے؟ قل تو میں نے کہا انا مجھ کو یاد ہے، کما قالہ بالکل جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، قال انک علیہ او علیہا لجری ان، اسی طرح حضرت عمر نے کہا بے شک تم ہی اس قسم کی بات کرنے کے متعلق جرت کر سکتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہیں اتنا یقین ہے کہ مجھے بالکل ویسے ہی بات یاد ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ اچھا اتنی بڑی جرت تو تم ہی کر سکتے ہو، کہ یعنی مراد ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ بالکل ویسے ہی یاد ہیں. خیر قل تو میں نے کہا فتنہ تو رجلی فی اہلی ہی و مالی ہی و ولدی ہی و جاری ہی تکفرہ الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی قال لیس ھذا اريد، کہنے لگے یعنی اب ان کا جواب کیا تھا کہ فتنہ تو رجل، کسی آدمی کا فتنہ جو اس کو فی الحال گھر والوں کے معاملے میں ہو، و مالی ہی اور اس کے مال میں ہو، و ولدی ہی اور ماں باپ کے معاملے میں ہو، اور وجاری ہی اور اس کے ہمسایوں کے بارے میں، یعنی انسان کے جو انسانی معاملات میں کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، تو انسانی معاملات میں جذبات بھی چوکے ہوتے ہیں تو اس میں اکثر انسان دوسرے کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، تو فرمایا یہ ساری آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی نماز روزے صدقہ خیرات اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مٹ جاتے ہیں، تو ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، انسانی تعلقات میں انسان کو جو بھی اونچ نیچ ملتی ہے اس کی معافی نماز میں مانگ لینی چاہیے، تبھی تو آپ دیکھیے کہ نماز میں زیادہ دعائیں استغفار کی ہیں، ہاں ربی انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن تشخد کی دعا، پھر سجدے کی دعا میں دیکھیے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دقہ و جلہ و اولہ، تو لہٰذا نماز اصل میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. خیر قال لیس ھذا اريد ولکن الفتنۃ التی تموج کما یموج البحر، حضرت عمر نے کہا نہیں میں نے اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھا، یہ جو تم بتانے لگے ہو میں تو کسی بڑے فتنے کا پوچھ رہا ہوں، کون سا؟ کما یموج البحری، جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا یعنی بڑے فتنے جو آئیں گے. قال لیس علیک منھا باس یا امیر المومنین، حضرت زیفہ نے حضرت عمر کی یہ بات سن کر کیا فرمایا، کہنے لگے امیر المومنین اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کون سا فتنہ کیسا فتنہ؟ ان بینک و بینہ بابن مغلقن، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند یعنی دروازہ خائل ہے، ابھی وہ فتنوں کا دروازہ نہیں کھلا نہ کھلے گا ابھی. قال فرمایا ایکسر ام یفتح، یا وہ کھولا جائے گا یا وہ توڑا جائے گا. قال ایکسر، فرمایا وہ توڑا جائے گا، یہ حضرت عثمان کے فتنے کی طرف اشارہ ہے. قال اذا لا یغلق ابدا، کا پھر وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا. قیل لحذیفہ، تو حذیفہ علیہ السلام سے پوچھا گیا اکان عمر یعلم الباب، کیا حضرت عمر دروازے کو جانتے تھے؟ قال نعم، فرمایا ہاں جانتے تھے. کما ان دون الغد اللیلۃ، جیسے کہ تم آنے والے دن سے پہلے رات کو جانتے ہو، یعنی جیسے رات کے بعد دن یا دن کے بعد رات آتا ہے، اسی طرح حضرت عمر کو پتا تھا یہ کس دروازے اور کس فتنے کی طرف اشارہ ہے. انی حدثتہ بحدیث لیس بالاغالیط، کہا کہ میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی ہے جو مہمہ نہیں ہے، مہمہ کہتے ہیں چھپی ہوئی بات جو بات سمجھ نہ آئے، یعنی یہ بڑی کلیئر بات تھی. فسئلا، تو سوال کیا گا، من الباب، وہ کون سا دروازہ ہے؟ فقال عمر، فرمایا وہ دروازہ تو خود عمر ہے، اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف تھا، کیونکہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ایسا فتنوں کا دروازہ کھلا امت مسلمہ پر کہ جو آج تک بلکہ قیامت تک بھی بند نہیں ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹری کھول کے مسلمانوں کی پڑھیے، جو عروج حضرت عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں ہوا تھا وہ بعد میں نہیں ہوا، گو کہ اس کے اثرات بہت عرصہ تک رہے لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں اپنی جگہ سے پھر ہلتی گئیں. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا بات ہے؟ دیکھیے کہ پتہ کیا چلا کہ زندگی کے چھوٹے بڑے فتنے جو ہوتے ہیں ان کو نمازیں دور کرا دیتی ہیں، لیکن اس طرح اجتماعی فتنے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اجتماعی ماحول، یا امت مسلمہ پہ یا کوئی چیز ہوتی ہے یا ورلڈ لیول پہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کا بھی علاج نمازوں میں، چھوٹے بڑے سب فتنوں کا علاج نماز ہے. دعا کیجیے اللہ ہماری نمازوں کو خوبصورت کر دے، ہم اپنی نمازوں کو انجوائے کریں، اور اللہ تعالیٰ رب بعینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. اللہ تو ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی، اچھی عبادت کرنے کی، اچھی دعا مانگنے کی توفیق دے، کیونکہ قیامت کے دن پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور اگر پہلا ہی سوال اچھا نہ ہو تو امپریشن تو اچھا نہیں پڑتا، پھر تو اگلے نمبر بھی ایگزامینر ذرا کھینچ کے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے بہرحال یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے ہر فتنے سے بچائے. اچھا یہاں تو بڑی بڑی باتیں ہیں نا، ذرا اس کو چھوٹے لیول پہ بھی سمجھ لیجیے. گھر میں ایک شخص دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، کوئی ایسی بات شروع ہوگی، بحث کی بات شروع ہوگی، اتنے میں آواز آ گئی ہے یا للصلاح یا للفلاح، بس وہ فتنہ دب گیا. اب اگر گھر والے پکے نوازی ہیں اور مرد مسجدوں میں جانے کے عادی ہیں تو وہ زیادہ دیر بیٹھے نہیں رہیں گے نا، تو فتنہ دب گیا. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے، باہر جائیں گے آئیں گے، غصہ بھی ٹھنڈا، مزاج بھی ٹھنڈا. تو جب کبھی بھی انسان کے حالات نہ بدلے نا، تو تھوڑی سی اپنی روٹین بدل لے، ایک جگہ سے اٹھ جائے، ذرا سائڈ پہ ہو جائے، جب ادھر سے ادھر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں میں اللہ سے ہی مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلی روایت دیکھیے، ایک اور فتنے کی طرف اشارہ ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا اصاب من امرأتی قبلۃ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، یعنی کس کر دیا، اس کو ہو گیا، ایک بشری وجہ سے ہو گیا، کسی نے جان کے تو نہیں کیا ہوگا، لیکن انسان تھے، کوئی حالات ایسے بنے کہ ایک عورت سے جسمانی طور پہ قرب حاصل ہو گیا. فتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور آپ سے اپنی بات بیان کی. یہاں نوٹ کیجئے، غلط کام کرنے کے بعد فوراً اللہ کے نبی کے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام یوز ٹو نہیں تھے، عادی نہیں تھے، انجوائے نہیں کرتے تھے، بشری تقاضے کے تحت ٹنگ سلپ ہو گئی، اسی طرح ہر طرح کی سلپ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو انجوائے نہیں کیا، بلکہ فوراً گناہوں کی معافی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے. آج بھی من والے کا یہی کام ہے، انما التوبۃ للذین یتوبون من قریب، بیچ میں لفظ آتے نا کہ انما التوبۃ للذین یعملون سوء بجہالت، بیسیکلی نساء کی شروع کی آتے ہیں 14-15 آیت شاید، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ سچی توبہ تو ان کی ہے جن سے جہالت میں گناہ ہو جاتا ہے، پھر ثم یتوبون من قریب، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پھر اس گناہ کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی توبہ کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو اپنے گناہ کو انجوائے کرتے رہے اور اس کو جسٹیفائی کرتے رہے، لاجیکل کریں اور اس کو انجوائے کر کے لوگوں کو دکھائیں، دیکھو میں نے کتنا تیر مارا اور کتنا میں نے اچھے طریقے سے یہ کام سارے کیے، تو یاد رکھیے کہ پھر یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف جو ہے وہ بالکل نکل چکا ہے. تو صحابی کا یہ عمل ہم سب کے لیے راہ عمل ہے کہ آج کے دور میں چونکہ اللہ کے نبی تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو جب بھی کبھی ہو تو ہم فوراً توبہ کے نفل پڑھیں، اور اسی طرح سے ہم پھر اپنے کوئی ایسے عمل سے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم شرمسار ہیں. آیت نمبر 17 ہے سورت نساء کی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ ان لوگوں کی اللہ کے ذمہ ہے جو گناہ کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، یعنی جہالت میں اگنورنس بھی ہو سکتی ہے، ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں، جذبات کا رجحان بھی ہو سکتا ہے، گناہ کی شدت نہ معلوم ہو، بس پتا تھا اس کو لٹرلی چھوٹی چیز سمجھا لیکن وہ بہت بڑی تھی، جو ہی احساس ہوا یتوبون من قریب، فوراً توبہ کی. فاولائک یتوب اللہ علیہم، اللہ سے لوگوں کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا. وکان اللہ علیمن حکیمہ، تو اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، خبر بھی دے دی. فانزل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیا آیت نازل کی، سورۃ طٰہٰ کی ہی آیت ہے، وقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، اے پیغمبر دن کے دونوں کناروں اور رات کے نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. فقال رجل، اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، علی حاضر، کیا یہ حکم صرف میرے لیے، یعنی کہ اللہ نے یہ میری شان میں اتارا ہے کہ میری نمازیں میرے اس گناہ کو معاف کرا دیں گی، کیا سب کے لیے؟ تو قال، پھر آپ نے فرمایا، لی جمیع امتی کلہم، فرمایا بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہاں کیا پتہ چلا ہے کہ برائیوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں, اور صغیرہ گناہوں کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کفارہ ہوتی ہے, شرط ایک ہے کہ کبائر سے بچا رہے. ان تجتنب الکبائرہ, اللہ نے سورۃ النساء میں کہہ دیا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے. تو یہاں دیکھیں پھر نماز کی تاثیر ہے. ہم تو نماز کو ایک عبادت سمجھ رہے تھے, لیکن یہ تو کلینزر نکلا, یہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ ہمارے لیے کس طرح سے ان چیزوں کو لے کر چلتا ہے, کبھی آپ نے سوچا؟ آپ دیکھیں کہ ایک انسان اپنی زندگی پہ غور و فکر کرے تو کتنے ہی موقع ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے, لیکن وہ کیوں نہیں مانگتا؟ کیونکہ اس کو شعور نہیں ہوتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو ہر وقت ان چیزوں کے لیے تیار رکھیے کہ جس چیز سے اللہ کے ہاں ہم بچ سکے. پھر ایک اور روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے, ون خفی روایت, ایک اور روایت ابن مسعودی سے, لمن عمل بها من امتی, یہ حکم میری امت کے ہر اس فرد کے لیے جس نے اس پر عمل کیا. مطلب جو اس کو ڈیزرو کرے گا, جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے کفارے بنا دے ہماری نمازوں کو. اگلا باب دیکھیے, فضل الصلاۃ وقتها, نماز بر وقت پڑھنے کی فضیلت. وعنہ رضی اللہ عنہ قال سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے, کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال, فرمایا الصلاۃ علی وقتها, ہاں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. قال ثم ای, پھر کہا اس کے بعد کون سا عمل؟ قال الوالدین, فرمایا والدین, مراد کیا ہے کہ والدین کی اطاعت, جو ان کی خدمت. قال, فرمایا ثم ایو, پھر اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قال حدثنی بهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولو استزدته لزادنی, اگر میں اس سے مزید پوچھتا تو آپ اور زیادہ کرتے. یعنی پوچھتے کہ اس کے بعد تو آپ نے بتایا, اور اگر میں اور پوچھتا تو مجھے اور عمل بھی بتاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عمل سے دوسرا عمل فرق ہوتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اعمال کے درجے ہیں. بعض احادیث میں کچھ اور اعمال کو بھی افضل قرار دیا گیا, کیونکہ اللہ کے نبی ہر انسان کی حالت دیکھ کر, اس کی استعداد دیکھ کر, اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر بات کرتے تھے. تو کبھی بھی حدیثوں میں کوئی ایسا کنٹرڈکشن ملے تو آپ سمجھ جائیے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ فرق ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے, ایک بہت نمازی شخص آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس کو کہتے ہیں ریلیکس, کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری, انشاءاللہ اللہ آپ پہ رحم کرے گا. لیکن ایک بے نمازی جب آپ سے کوئی ایسا الٹا سیدھا سوال کرے تو آپ پھر اس کو وہ تسلیاں تو نہیں دے سکتے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگے. تو اللہ کے نبی کی یہاں سے ہمیں حکمت بھی سمجھ آتی ہے. پھر آگے دیکھیے, اگلا باب, الصلوات الخمس کفارات, پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ حدیث بڑی خوبصورت ہے, اگر آپ اس کو یاد کر سکیں اور بعد میں خود پڑھیں مل کر ایکٹیویٹی کے طور پر تو بہت ہی اچھی رہے گی, بلکہ کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیں. ارائیتم لو ان نہرن ببابی احدیکم, ارائیتم, کیا دیکھا تم نے یا سوچو, غور کرو, لو, اگر, ان بے شک, نہرن, ایک نہر ہو, ببابی احدیکم, تم میں سے کسی کے دروازے پر, یغتسل فیہ کل یوم خمسن, پھر وہ اس میں غسل کرے ایک دن میں پانچ بار, ما تقولو, تو تم کیا کہتے ہو, ذالک یبقی من درنہ, کیا وہ اس پر کچھ میل کچیل چھوڑے گا؟ قالوا لا یبقی من درنہ, کا بالکل بھی کچھ میل نہیں چھوڑے گا, شیئن, تھوڑا سا بھی. قال, فرمایا, فذالک مثل الصلوات الخمس, یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی, یمحو اللہ بہا الخطایا, اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کتنی پیاری روایت ہے, اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا کتنا زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا سٹائل تھا. اور ایسے لگتا ہے اس حدیث کو پڑھ کے کہ واقعی ہم نے بھی صاف ستھرے کپڑے پہن لیے ہیں, شاور لے کر ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو صاف کیا, صابن لگا لیا, خوشبو بھی آ گئی. تو اب آپ سوچیے ذرا اپنے لیے, نماز ہمیں ایسی لگتی ہے؟ سچ بتائیے، کیا اس سے پچھلی نماز پڑھتے وقت دل کی یہ کیفیت تھی؟ آپ ایک ایکٹیویٹی یہاں نوٹ کریں اور خود بھی اس پہ کلاس میں بھی بات کریں بعد میں. ایک نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے مثال ہے کہ اب آپ لوگ، جیسے اب میں ہیوسٹن میں ہوں تو میرے پاس ابھی ظہر کی نماز کا وقت بچا تھا، آپ لوگ اس وقت جہاں بھی کہیں ہیں تو ہمارے پاس اب اگلی نماز ظہر کی ہے. مجھے ظہر پڑھتے وقت کیا سوچنا چاہیے؟ فجر سے لے کر ظہر تک میرے سے کیا کیا گناہ ہوئے، کیا کمیاں ہو گئیں، کیا بیشیاں ہو گئیں، لہذا میں اس کی معافی اللہ سے مانگوں. آپ دیکھیے گا کہ جب انسان سوچتا ہے تو اس کو بہت کچھ دکھتا ہے. بعض وقت دل میں خیال آنے لگتا ہے، بدگمانی آنے لگتی ہے، کسی کے بارے میں زبان سے کوئی لفظ نکل جاتے ہیں. تو بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ زندگی میں اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کبھی ایک موڑ پہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے پہ ہوتا ہے. تو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق لے کر آنا ہے. اسی لیے اب اگلی حدیث دیکھیے کہ اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یعنی المسلی یناجی ربہ. مسلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، یناجی وہی ہے جس کو ناجا یا نجوتا یہ لفظ ہم بولتے ہیں نا، اصل میں لفظ بننا جاتی ہے یناجی میں، چپکے چپکے پکارنا، دل کی بات کرنا، اپنی زبان میں آپ کہہ لیجئے دکھ سکھ بیان کر دینا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ہوتے ہیں نماز میں. ہم بھی اللہ سے ہی دکھ سکھ کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں سے کرتے ہیں، پھر روتے روتے کہتے ہیں چلو میں پانچ منٹ میں نماز پڑھ کے آئی، پھر آ کے تمہیں اگلا اپنا دکھڑا سناتی ہوں. نہیں، جتنی عیدتیں کرنی ہیں اللہ سے کر لیں، جتنے دکھ سکھ کرنے اللہ سے کر لیں، شکوے کر لیں، شکایتیں کر لیں، اپنے حال کی دہائیاں دے دیں، لوگوں نے میرے سے یہ کیا، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، لوگوں نے لوگوں سے کیا ملے گا آپ کو، وہ تو بےچارے خود مہرے ہیں. تو نماز اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، کنورسیشن ہے، دکھ سکھ ہوتا ہے آپ کا اپنے رب سے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے نا کہ پلک سے بیٹھے ہوں، سب کے بیچ میں نماز پڑھے رونا آ گیا تو دوسروں کو پتا چل جائے گا، سب کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے پتا چلا کہ ذرا سی آواز بدل گئی سب گھور گھور کے دیکھنے لگے. تو انسان کی کیفیت بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ دوسرے کو اس کے دل کی بات پتا چلے. تو ایسی تمام باتیں اپنے رب سے کر لیجیے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اے تدلو فی السجودی، سجدوں میں اعتدال کرو، یعنی اچھی طریقے سے کرو. اعتدال سے مراد یہ کہ کمر سیدھی رکھو، یعنی کہ ابھی ایک سجدے کے بعد کمر پوری سیدھی بھی نہیں ہوئی تو دوسرے میں چلو، مطمئن ہو کے سکون کے ساتھ ایک سجدہ کرو پھر رکو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ کلکل، اور نہ تم میں سے کوئی ایک بچھائے اپنے دونوں بازوؤں کو درندے کی طرح. کل کتے کو بھی کہتے ہیں اور درندے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس طرح بالکل نہ بچھا دے جیسے بالکل نیچے کوہنیاں لگ جاتی ہیں نا، جس صورت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا بَزَقَ فَلَا یبزقن بین یدیہ ولا عن یمینہ فإنہ یناجی ربہ، اور جب اس کو تھوکنا ہو، یہ جو لفظ لکھ ہے دو مختلف عمر ہے، بزقہ اور اسی طرح یبزقن تو تھوکنا، سپٹ کرنا. فرمایا اگر کسی کو گلے میں ریشہ آ جاتا ہے یا کچھ گلے میں خراش ہے تو اس کو تھوکنا پڑے تو اپنے آگے نہ پھینکے، نہ رائٹ سائڈ پہ، بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ اپنے کپڑے میں مسل دے اور پاؤں کے نیچے رکھ دے، یعنی اس کو بالکل اس طرح سے کرے کہ وہ نہ تو سامنے ہو نہ دائیں طرف ہو. لیفٹ سائڈ پہ اگر کوئی اور بھی ہے تو بھی نہیں ہو سکتا، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی کپڑے میں ایک کونے میں مسل لیا جائے اور بعد میں اس کو دھو لیا جائے. کیوں ایسا نہ کرے؟ کیونکہ فإنہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے. تو کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے بندے پہ جب وہ سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ اپنے معاملے پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور عادت بنائیے، میں کسی سے شکوہ نہیں کروں گی، کسی کے آگے اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں کروں گی، ہمیشہ سر اٹھا کے جینا سیکھیں. اللہ کے آگے جھکنے رونے دھونے والے دوسروں کی نظروں میں جھکتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی ایگو کو بھی قائم رکھتے ہیں. آپ دیکھیے گا سارے دکھڑے ختم ہو جائیں، ہماری ٹیلی فون کالز چھوٹی ہو جائیں، اسکائپ کے لمبی گھنٹوں کے اعتبار کی جو ہماری کہانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں، کون کدھر گیا، کیا پہنا، کیا کھایا، اس کی بیٹی کو کیا ہوا، اس کے بہو نے کیا کیا، اس کی ساس سے کیا تعلق ہے، یہ سب باتیں ختم ہو جائیں اگر ہم اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا باب دیکھیے گا، الابراد بالظهر من شدت الحر، ٹھنڈا کر لینا ظہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے، یعنی گرمیوں میں ظہر کی نماز لیٹ کر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ 12 بجے کے قریب جب سورج بہت پیک پہ ہوتا ہے تو دن کا سب سے گرم حصہ ہوتا ہے، تو اگر اس وقت نماز کے لیے تھوڑا وقت ٹال دیا جائے تو زیادہ سکون سے نماز پڑھی جائے گی. اور آپ کہیں گے ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ہمارے فلور بڑے ٹھنڈے ہیں، ہمارے کارپیٹ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، جائے نماز بڑے فلفی سے ہیں. جب اللہ کے نبی کے دور میں لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے ظہر کی نماز پڑھنے، تو آپ کہہ لیجئے کہ سر پگھلنے لگے، اتنی گرمی میں آتے ہوں گے. پھر وہاں بعض دفعہ پتھر پہ سجدہ، مٹی پہ سجدہ، وہاں یہ صفحے تھوڑی تھی جو آج مسجد نبوی میں آپ کو دکھتی ہیں. تو اس لیے کہا تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو تو پھر پڑھو. اس سے بھی آپ کو دین کی خوبصورتی دکھتی ہے کہ بہت مشکل میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی نہیں لیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت بھی کریں اور انجوائے بھی کریں. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز یعنی ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو. فإن شدة الحر من فيه جهنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے. فیح کیا ہے؟ جوش، چنگھاڑ اس کی. واشتكت النار الى ربها، شکوا کیا آگ نے یعنی جہنم نے اپنے رب سے، یعنی آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی. کیا کی؟ اگلے لفظ ہائی لائٹ کر لیجئے، جہنم نے رب سے کیا کہا؟ فقالت، مونس کا صیغہ کیوں ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں جہنم کے سارے نام جو ہے یہ مونس ہیں. کیا کہا؟ ربی اکل بادی بادن، اے میرے رب کھا لیا میرے باس حصے نے باس کو، یعنی میں اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ میرے ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا. اس کو آپ ایسے سمجھے جیسے آپ خالی پتیلی چولہے پہ رکھ دیں، اب اندر کچھ ڈالیں گے تو کھانا پکے گا، اور خالی دیگچی چولہے پہ چڑھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر برتن جلتا ہے. تو برتن جو جلتا ہے نا، وہی کیفیت ہے کہ چونکہ اس وقت جہنم کھانا مانگ رہی ہے اور کھانا اندر ڈالا نہیں گیا، اور جہنم کا کھانا کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. تو لہٰذا پھر جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ میں تو اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ اب میری دیواروں نے دوسری دیواروں کو کھانا شروع کر دیا. تو فأذن لها بنفسين، تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو دو سانسوں کی. یہ جو لفظ ہے نا نفسین، نفسا کہتے ہیں سانس لینے کو، یہ جو ہم نفس ہیں یا پھونکتے ہیں وہ بھی یہی چیز ہے نا، کیونکہ سانس بھی تو زندگی کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں اور دوسرا گرمی میں لینے کا. اشد ما تجدون من الحر، اس وجہ سے موسم گرما میں جو تمہیں گرمی پہنچتی ہے وہ اس کی شدت سے ہوتی ہے. واشد ما تجدون من الزمہریر، اور جو سردی کی محسوس ہوتی ہے وہ دوسری ہے. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے جہنم سے سانس باہر کھینچتی ہے نا، تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، یعنی یہ جہنم کا سیک باہر آتا ہے، اور جب سانس اندر کھینچتی ہے جیسے بھی سانس لینے کا عمل ہوتا ہے، تو اس وقت دنیا میں سردی آ جاتی ہے. اب یہ کیسے ہے، کیا ہے، غیب کی باتیں. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار. سوچی وہ جہنم کتنی شدید ہوگی جو خود کھا رہی ہے اپنی دیواروں کو، جدھر اتنی گرمی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم دنیا کی آگ سے 69 ٹائم ہیوی ہے، یعنی یہ 70واں حصہ ہے دنیا کی آگ، ٹھنڈے پانیوں سے دھوئی گئی. تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان بھی اس آگ میں جلے؟ آپ میں تو کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے جنتی، اور ہمیں وہ آخرت کا غم لگ جائے تو دنیا کے سارے غم ہی دور ہو جائیں، لیکن ہمیں وہ کمی دکھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہماری تو دنیا جہنم بن گئی. اللہ نہ کرے ہماری زندگی جہنم بنے، اصل جہنم بڑی شدید ہے. پھر دوسری کیا بات پتہ چلی؟ کہ ظہر کے وقت تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے، یعنی جب سورج پوری طرح اوپر چڑھ کے ڈوبنا شروع ہونے لگے تو پھر نماز ادا کی جائے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ سائے کے ایک مثل ہونے کا انتظار کیا جائے، کیونکہ اس وقت تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جہنم کے شکوے کو حقیقت پر رکھنا ہی بہتر ہے. اگر آپ اس کی تعویلیں کریں نہیں اس سے یہ مراد ہے، تو ہم اللہ کی اس قدرت کا انکار کر رہے ہیں کہ اس جہنم میں بھی کوئی سینس ہے کہ نہیں. اللہ اپنی جو مخلوق میں جسے چاہے بولنے کی طاقت دے. یہ زبان کہاں سے بول رہی ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے نا، کان کیا ہے؟ چھوٹے سے پلاسٹک کے بنے ہوئے ایسے ٹولز لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دے دی ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلی، اور وہ کیا ہے کہ یومنون بالغیب جب تک پورا نہیں ہوتا تو بعض دفعہ انسان دین کے بنیادی احکامات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلا کہ ظہر کا وقت عصر کے شروع ہونے تک رہتا ہے. یہ ہمارے یہاں بڑی غلطی ہے، لوگ ویسے گھر میں ہو تو نماز پڑھے نہ پڑھے وقت پہ، کہیں درس میں دین میں کی جگہ پہ ہو، ذرا پانچ منٹ اوپر ہو تو کہتے نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، کلاس ہے، بریک ابھی دے دے، نماز بعد میں پڑھیں. دیکھیے ظہر کی نماز میں اتنی رخصت ہے کہ ایون آپ اس کو پڑھنے کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ لیں تو بھی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. جان کے ڈیلے نہ کریں، لیکن علم کی محفل میں ہے کسی ایسی جگہ میں جہاں کوئی سمجھنے کا کام ہو رہا ہے، تو اگر تھوڑا سا اس کو لیٹ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح اگلی حدیث دیکھیے گا. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال کنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فاراد المؤذن ان یوزن للظہر، یہاں تک کہ ارادہ کیا مؤذن نے کہ وہ ظہر کی اذان دے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا ابرد، ٹھنڈا ہونے دو. ثم اراد ان یوزن، پھر انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ اذان دے. فقال له، آپ نے پھر اس کو یہی کہا برد، اس کو ٹھنڈا کرو. حت رائنا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا. کیا دیکھا؟ فیا، فیا کتنے سائے کو، شیڈو کو کہہ لیجئے. اتلولی، ٹیلوں کا، یعنی ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا. مطلب یہ کہ سفر کے دوران ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنا ہے، آخری وقت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا یعنی سورج کا جوش ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب ظہر کے وقت کو تھوڑی ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں اگلی حدیث میں. وقت ظہری عند الزوال، دیکھیے کتنا اہم ایشو ہے نا. آج لوگ کہاں حدیث اس طرح پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں صحیح بخاری ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو قرآن اور سنت خود پڑھانے کی بجائے صرف اس کی اجارہ داری اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. کتاب ایک چھوٹی سی آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جو نماز کے مسائل پڑھ لو، طہارت کے پڑھ لو، فلاں مسائل زندگی کے، جینے کے، شادی کے، طلاق کے، اور آپ کو اس ریسورسز تک آنے ہی نہیں دیتے. اور آج ہماری امت کا حال بہت ہی خراب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے کر سکے. لیکن بہت ضروری ہے ان چیزوں کو پڑھنا. اور یاد رکھیے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے طور پر کہ اپنی مرضی کا دین اپنا کے، اپنی مرضی کے کام کر کے پھر ہم اللہ کے نبی کی شفاعت بھی لے لیں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت کیسے ہم ڈھونڈیں گے، کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں. وقت ظہری عند الزوال، ظہر کا وقت زوال آفتاب پر. زوال کہتے ہیں ڈھلنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ سورج چڑھتا ہے، چڑھتا ہی جاتا ہے، پھر خوب جڑ جاتا ہے، اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. پھر بالکل سورج اوپر کھل کے آتا ہے نا، جس وقت آپ کہہ لیں پیک پہ. ہمارے کلچر میں معروف ہے 12 بجے، حالانکہ ضروری نہیں کہ 12 بجے ہو، لیکن اس کے اراؤنڈ ہی ہوتا ہے آلموسٹ. تو وہ پورا وقت اب جو ہی ادھر سے ایک ڈگری بھی نیچے گیا تو اب زوال شروع ہو گئے. جو ہی سورج پوری بلندی پہ جا کر نیچے آنا شروع ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی سورج ڈھلنے پر باہر تشریف لائے. فصل ظہرا، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. فقام علی المنبری، اور پھر ممبر پر کھڑے ہو گئے. فذکر الساعہ، تو پھر آپ نے ذکر کیا قیامت کا، یعنی قیامت کا ذکر وہاں شروع کر دیا. فذکرن فیہا امورن عظامن، اور فرمایا اس میں بہت بڑے بڑے کام ہوں گے، حادثے ہوں گے، یعنی وہی جو تیسرے پارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورج بھی ہلے گا، چاند بھی، زمین بھی، سب کچھ پٹے گا. اذا زلزلت الارض، یعنی آپ نے قیامت کا منظر پیش کیا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا من احب یسل عن شیء فلیسل، جس کا بھی دل چاہے کچھ پوچھنے کو تو پوچھ لے. یعنی کوئسچن آنسر سیشن کھول دیا آپ نے کہ جو پوچھنا چاہے پوچھ لے، میں بتا دوں گا. فلا تسلونی عن شیء الا اخبرتکم به، جب تک کہ میں اس مقام پر ہوں مجھ سے جو بات پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو تم پوچھو گے. اب لوگوں کو تو چھٹی مل گئی. آپ دیکھیے لوگ اتنے شوق سے درس نہیں سنتے جتنے شوق سے سوال پوچھتے ہیں. میں سوچتی ہوں سوال پوچھنے والے اگر علم حاصل کر رہے ہوتے نا تو آج ان کو ہم جیسوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی. آج ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہم خود علم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم خود گھر بیٹھ کے پڑھنا کافی سمجھتے ہیں، پھر ادھر الجھتے ہیں پھر ادھر الجھتے ہیں. تو علم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں جب خود سیکھ لیں گے آپ، تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہی ہوا، لوگ سوال پوچھنے لگے، اتنا پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا. اس سے پتہ چلتا کہ بے تکی بات اور بے کار بات پہ اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا. یہی بات ہو گئی، فرمایا ما دم تو فی مقامی حاضر، یعنی جب تک میں ادھر کھڑا ہوں میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. فاکثر الناس فی البکاء، اب تو لوگوں نے کثرت سے گریا شروع کر دیا. واکثر یقولا، اور آپ بار بار یہی کہہ رہے تھے سلونی، پوچھو مجھ سے. یعنی اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا نا، تو صحابہ اس پہ رونے لگ گئے کہ کیا ہو گیا، ہم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم پہ غصہ آ گیا. آپ کہہ رہے تھے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. فقام عبداللہ ابن حذیفہ السحمی، عبداللہ بن حذیفہ سحمی کھڑے ہو گئے. فقال من ابا، کا میرا باپ کون ہے؟ یہاں سے دیکھیے کہ اس وقت نسب اتنا مشکوک تھا، اور عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کو ولد الزنا سمجھ کر کسی اور سے جوڑتے تھے، تو ان کو یہ تانا اچھا نہیں لگتا تھا. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ وہی کے ذریعے یہ پتا کر دیں کہ میرا باپ کون ہے، کیا باقی جیسے لوگ مجھے کسی اور سے جوڑتے ہیں میں ان کا بچہ ہوں یا کیا ہوں؟ قال ابو کا حذیفہ تھا، آپ نے کہا نہیں تمہارا باپ حذیفہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ان کی ویریفیکیشن کر دی. ثم اکثر یقول سلونی، پھر آپ نے کہا جو مجھ سے پوچھو پوچھ لو. فبرک عمر علی رکبتیہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ادب سے دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے. یعنی جیسے بیٹھتے ہیں تبرک کہتے ہیں نا، بیٹھنا تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں، یعنی عاجزی کا انداز اختیار کیا. اور سمجھ گئے نا کہ اللہ کے نبی سے لوگوں نے کچھ زیادہ ہی سوال پوچھنے شروع کر دیے. وقال، پھر کہا رضینا باللہ ربن، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں. وبالاسلام دینا، اور ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. وبمحمد نبین، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. فسکت، اس پر آپ خاموش ہو گئے. یعنی حضرت عمر نے آپ کو ریلیکس کیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پہ راضی ہیں، یعنی ہم آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتے، بس جو بات ہے ہم اسی پہ خاموش ہیں. خیر، پھر اللہ کے نبی اس بات پر تھوڑے سے خاموش ہو گئے. ثم قال، پھر فرمایا اریدت علی الجنت والنار آنفا، فرمایا میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا. ابھی یعنی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے دیوار کے اس پاس جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا. فی اردی حاضل خائتی، اس دیوار کی اوٹ میں، یعنی اس دیوار کے بالکل سامنے مجھے جنت جہنم دکھائی گئی. فلم اراکل خیری و شرری، اللہ اکبر، فرمایا میں نے جنت کی طرح عمدہ اور دوزخ کی طرح بری کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی جہنم اتنی شدید ہے کہ آپ نے جب دیکھی تو آپ کو لگا کہ سب سے بری چیز، خراب چیز وہی ہے. قد تقدم بعد هذا الحديث في كتاب العلم رواية ابي موسى لكن في هذه رواية زيادة ومغايرة. اب یہاں سے حدیث کا کچھ حصہ ابو موسى کی جو روایت سے بیان ہوا تھا اس میں کچھ کمی بیشی ہے، اس لیے اس کا دوبارہ ذکر کیا گیا. یعنی اتنے بات واضح تھی، اس کے بعد کے الفاظ میں کچھ شبہ ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ جہنم کی شدت کی بات ہے، تو ساری بات کہاں تک پہنچی کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے تو فائدہ ہوگا. اگلی روایت، اب آپ ظہر کے لیے آج وقت سمجھ کے اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ. ان ابی برزہ رضی اللہ عنہ قال، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبح واحدنا یعرف جلیسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ایسے وقت تک پڑھتے کہ آدمی اپنے قریب والے کو پہچان لیتا. یعرف تعارف سے پہچاننا، عرف جلیس ساتھ بیٹھنے والا، جلسہ ہوتا ہے نا بیٹھنا، تو جلیس جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. وَيَقْرَوْ فِيهَا، اور آپ اس میں پڑھتے مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِيَّتِ، 60 سے لے کر 100 تک آیتوں کی تلاوت کرتے. پہلے تو اپنے اوپر لے کے ہم اس پہ افسوس کریں کہ آپ فجر کی نماز اتنی طویل پڑھاتے تھے کہ اندھیرے میں شروع کرتے، اور جب آپ پوری کرتے تو تھوڑی تھوڑی روشنی نکل آتی کہ ساتھ بیٹھا ہوا دوسرے کو جان لیتا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ہماری شاید سب سے مختصری فجر ہوتی ہے، کیونکہ آنکھیں بھی تو نہیں نا پوری کھولنی، کھل گئیں تو پھر دوبارہ سوئیں گے کیسے. تو فجر کی نماز کا آپ کو پتا چل گیا کہ اندھیرے میں شروع کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ طویل قرأت اسی وقت کرتے تھے. پھر اس کے بعد دوسری نماز اب کون سی تھی؟ وہ یصلی الظہر اذا زالت، اور اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، یعنی وہی جو آپ کو بھی بتا دیا گیا کہ سورج جو ہی نیچے جائے بس اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. والعصر، اور عصر ایسے وقت ہے کب؟ یسخب دینت فیر شمس حیت، اس میں سے نہ کہ آخری کنارے پر اپنی اقامت گاہ میں واپس جاتا لیکن سورج کی دھوپ ابھی تیز ہوتی. اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے نکل کر اس وقت مدینہ شہر کتنا بھی ہوگا اس کے گھر میں جاتا تو بھی عصر کو جلدی پڑھتے تھے. یہ بات دیر سے پڑھتے تھے، عصر جلدی پڑھتے، پڑھنے کے بعد بھی روشنی تھی. یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھتے پڑھتے غم لگ گیا، ڈھلنے لگا اور اب تو مغرب کا وقت آ گیا. قال فی المغرب، بھول گئے راوی کے مغرب کے بارے میں. ہائی رات تک عشاء تاخیر کرنے میں بھی کوئی آپ کو پرواہ نہ ہوتی، یعنی عشاء کو بھی دیر سے پڑھتے. ثم مقالہ، پھر فرماتے الى شطر اللیل، نصف شب گزرنے تک پڑھتے رہتے. تو اس میں باقی نمازوں کے اوقات تو سائڈ پہ آ گئے، لیکن ظہر کے لیے وہی بات تھی کہ ظہر کی نماز ابتدائی وقت سورج کے ڈھلنے سے، یعنی جب ڈوبے، اور ختم ہونے کا وقت ہے جو عصر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے دن کے سایوں کے ساتھ. انشاءاللہ یہ ساری حدیثیں پڑھ لیں تو ہم سایوں کے رائے میں دیکھ سکتے ہیں، آپ خود بھی ایک سٹک رکھ کے باہر اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگلی حدیث پہلے پڑھیں گے. باب کیا ہے؟ تاخیر الظہری الى العصر، نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرنا. مؤخر کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ پون کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى بالمدینہ سبع و ثمانیہ الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی. اب اس میں آپ دیکھیے گا کہ مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 اکٹھی پڑھی، یہ کیوں پڑھی؟ سفر تھا آپ کا. اور مغرب اور عشاء کی 7، یعنی 3 اور 4 جو رکعت تھی فرض دونوں ساتھ پڑھ لیے، کیونکہ سفر کی صورت میں یہ جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح بارش ہوتی ہے تو اس مغرب کے ساتھ عشاء کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن عام بات یہی ہے کہ سفر، خوف اور بارش، اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا لیکن کوئی وجہ تھی تو ایسا ہوا، عام حالات میں تو ایسا نہیں کیا جاتا. تو کیا پتہ چلا کہ دیکھیے نمازوں کے معاملے میں کتنی ریلیکسیشن ہے. اگر آپ کو پوری طرح سے یہ بات پتہ چل جائے تو پھر اس میں کتنی فائدے کی چیزیں. تو یہاں تک ظہر کی باتیں، آگے انشاءاللہ اگلی روایت کو ہم پڑھیں گے تو اس میں ہے تو ذکر اور بھی چیزوں کا، لیکن پھر عصر کی نماز سے ہم اگلے سیشن میں بات شروع کریں گے. چلے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ، کتنی پیاری احادیث ہیں آج کی. الحمدللہ ہم سب کتنا زیادہ ورید رہتے ہیں کہ اوقات کے حساب سے نا. اب آپ سب مطمئن ہوں گا کہ ظہر کی نماز میں اگر کوئی عذر ہو تو تھوڑا ڈیلے کیا جا سکتا ہے نا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے نا کہ کلاس بھی چل رہی ہے اور پھر ساتھ میں ہمیں نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ افضل وقت جو ہے نماز کا کب ہے. جیسے ہی ظہر کی اذان ہو تو فوراً ہی نا زوال کے فوراً بعد ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے الحمدللہ کلاسز جب ہوتی ہیں تو آگے پیچھے تھوڑا چیزیں ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ یہ بتائیے کہ کیا سیکھا؟ ایک دو لفظوں میں مجھے بتائیے کہ نماز کہاں پر فرض ہوئی ہے، زمین پر یا آسمانوں پر؟ کوئی سا انشاءاللہ 2 منٹ لے کے کرتے ہیں. جی، آسمانوں پر. کس کے ذریعے سے فکس کی گئی، یعنی پڑھائی کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. شاباش، جبریل علیہ سلام کے ذریعے سے. الحمد للہ، تو آپ اس کو اہمیت کو فیل کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ کے ہر اوقات میں، یعنی جب پہلے دن آئے تو اول وقت کی نماز اور جب نیکسٹ ڈے آئے تو دیکھا کہ لاسٹ منٹ پہ نماز. تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے نا، ہم بلا وجہ میں دین کو کتنا مشکل کر دیتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات آپ اول وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی آپ کی شرعی عذر آ گیا نا، آپ بیمار اتنے شدید ہیں، تو کتنا پیارا اور ابتدائی کر دینا نا دین ہے ہمارا نا. کہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنا سبحان اللہ پیارا ہے کہ چلو اگر اول وقت میں نہیں پڑھ پا رہے تو لاسٹ منٹ میں بھی جب تک اثر کا وقت نہیں ہوا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. الحمد الحمدللہ. جی الحمدللہ نماز کے اوقات مقرر کر دیے. اچھا یہ بتائیے کہ نمازوں کا کفارہ یہ دیکھا آپ نے؟ یہ کتنی پیاری حدیث تھی نا کہ آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا جو فتنے کو جو ذکر کیا جو آپ نے حدیث نمبر دیکھی نا نمازوں کے نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے, تو کیا سیکھا آپ نے اس حدیث سے؟ شابش. جی شابش. یعنی جب بھی بڑے فتنے ہو یا چھوٹے فتنے ان کا علاج کس چیز میں؟ شابش. صغیرہ گناہ معاف ہو جائے نماز میں. جب بھی آپ کو آئینی سطح پر فتنے نظر آئے, اتنے فتنے کے آپ کے لیے جسے کہا جائے مشکلات آ جائیں, آپ کے لیے رہنا مشکل ہو جائے, تو ہمیشہ مجھے اور آپ کو کس سے یا جسے کہا جائے ہمارے گھر کی سطح پر یعنی چھوٹے چھوٹے فتنے ہونے لگے تو اس وقت بھی مجھے اور آپ کو نماز کا سہارا لینا. شابر. اب مجھے ایسا کریے, پہلے آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کیجیے. حدیث نمبر جو سادہ جی نے مینشن کی, جی الحمد للہ, حدیث نمبر 330 ہے نا, پانچوں نماز گناہوں کا کفارہ ہے. یہ بچپن سے حدیث پڑھتے آئے ہیں نا, اگر آپ دیکھیں اسلامیاتی کتاب اس میں اکثر یہ حدیث مینشن ہوتی تھی, لیکن اتنی امپورٹنس اور سبحان اللہ بخاری کی یہ حدیث ہے تو واقعی اتنی پریکٹیکل اگزامپل, اور بچوں کو جیسے اگر آپ اس کو ویژول کر کے بتائیں اور اس طرح پریکٹیکل کروائیں تو ان کو امپورٹنس سمجھ جائے گی کہ کیسے ہماری ایک نماز دوسری نماز پر ہمارے گناہ کیسے انداز سے دھلتے ہیں نا. مستقل جب ہم نہاتے رہیں گے پانچ ٹائم تو میرا نہیں خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی میل اس میں رہے گی نا یا گناہوں میں رہے گا. اللہ اکبر, کتنی پیاری تھی نا. جی جی ان شاء اللہ. ابھی آپ کو نا آپ نے کیا اس کے لنک پہ گئے, آپ گئے ہیں لنک پر, آپ نے اسٹیپ ون فل کیا ہے, اسٹیپ ٹو ان شاء اللہ اگر آپ جائیے میں ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گی وہ لنک دے دیجیے ہمارا نا جو یہاں پہ, تو ان شاء اللہ جب آپ اسٹیپ ٹو فنش کریں گے تو آپ کو پراپر آئی ڈی بھی مل جائے گی اور ساتھ یہ کہ آپ ای میلز وغیرہ بھی آئیں گے نا. جی جی الحمد للہ. جی آپ ایسا کریے ای میل کر دیجیے سسٹر, آپ میں سے کوئی ای میل ایڈریس لکھ دیجیے الحمد للہ, تاکہ یہ ای میل کریں اسی ایڈریس پہ اور آپ ان شاء اللہ اس میں ای میل کیجیے آپ کو رپلائی ملے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اینی ہو آپ نے حدیث نمبر 330 یاد کر لی, ہوم ورک نوٹ کیا آپ نے؟ ٹائم کم ہے ہمارے پاس ان شاء اللہ. جی الحمد للہ ہوم ورک نوٹ کر لیا نا, 330 آپ کو یاد کرنی ہے جو پانچ نمازوں کے بارے میں ہے کہ انسان کے گناہ کس طرح سے میل کچل باقی نہیں رہتا نا, تو یہ حدیث آپ کو نیکسٹ منڈے سے پہلے پہلے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجنی ہے انشاءاللہ, یاد کر کے اپنی پیاری پیاری آوازوں میں نا انشاءاللہ. چلیے ہمارا ٹائم ہو گیا, ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے آگے جا کے, ابھی یہ اوقات چلیں گے, لیکن ہمیں ظہر کے اوقات کا پتہ چل گیا کہ ظہر کا وقت فی الحال کب ہوتا ہے. بس ایک لفظ میں بتائیے, اگر میں کہوں کہ ظہر کا وقت جب بالکل ٹائٹ قسم کی دھوپ ہوتی ہے تو جب ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یس یا نو؟ نو. شاباش. تو پھر کب ہوتا ہے؟ جب وہ اتنی زیادہ, جی جب وہ ڈر جاتا ہے, اگزیکٹلی جب زوال ہو, ٹھنڈا وقت بالکل الحمد للہ. اور لاسٹ جو رہتا ہے ظہر کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں نا بس 3 بجے تک ہو گیا یا 4 بجے تک, تو کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ بیفور اثر الحمد للہ رب العالمین. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, حدیث نمبر 330 آپ کا ہوم ورک ہے نیکسٹ منڈے سے پہلے انشاءاللہ آپ نے واٹس ایپ پہ اپنی پیاری سی آواز میں سینڈ کرنے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. واقع توانا الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی السلام. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.